صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الحمد والنعمة لك والملك لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا إلهي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आवाज आ रही है सबके लिए आवाज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह اللہ یہ پتہ نہیں خود ہی مائک کو ڈراپ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عافیت سے ہماری کلاس سموتھلی بغیر کسی رکاوٹ کے آج ہماری کلاس جو ہو جائے تو الحمدللہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں بھی ہمارے لیے صبر کرنے کا ہمیں موقع دیتے ہیں تو الحمدللہ علی کل حال ہے نا تو یہ ہمارا پھر ٹیسٹ ہوتا ہے نا جو چھوٹی چھوٹی سی ہماری اس دن بھی ہماری کلاس پیل ٹاک کی وجہ سے ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ان شاء اللہ سب کچھ سموتھلی ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال ہر ہمارا تو یہ چلے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سبحان اللہ تو الحمدللہ چلے انشاءاللہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آگے بڑھاتے ہیں اپنی کلاس کو کہ بس وہ مائک خود ہی ڈراپ ہوتا جا رہا ہے اپنی پیل ٹاک کی کوئی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم سب کے لیے تو آپ لوگ اس طرح کریں پلیز ہمارا کافی سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ اٹینڈنس مارک کر دیں پلیز ٹھیک ہے اپنے اپنے نام کے ساتھ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں اور ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارا جو سیشن ہے شیئرنگ والا ٹھیک ہے نا جزاکم اللہ خیر فار یور کوآپریشن تو اپ ہینڈ ریز کریں جس نے آج شیئر کرنی ہے اپنی فیورٹ آیا ہمارے ساتھ انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں آج کون ہے سابقون الاولون کوئی بھی آپ لوگوں میں سے ریڈی نہیں مجھے نظر آ رہا ہینڈ ریز الحمد للہ سسٹر مسعودہ میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں انشاءاللہ آپ مائک لیں ٹھیک ہے
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو آواز آ رہی ہے السلام علیکم جی یہ ہے سورہ حج آیت 5 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم زمین کو خراب اور خشک دیکھتے ہو اور جب ہم نے پانی برسایا تو وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی اسی طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جن لوگوں کو شبہ ہے انہوں نے دراصل اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھا اس لیے اس شبہ کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو غور کریں تاکہ اس دنیا ہی میں اللہ کو اچھی طرح پہچان لیں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، اگر اس پر بھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. تو زمین کی حالت بھی اسی طرح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا سسٹر مسعودہ، سبحان اللہ، ایسا کوئنسیڈنس ہوتا ہے نا، تو میں بھی صبح یہی سوچ رہی تھی. ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ الحمد صبح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم اگر انہی بدلتے موسموں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں اور دیکھیں یہ جو ہے سبحان اللہ، یہ اگر آپ دیکھیں نا، یہ واجب کے درجے پہ نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ کہا ہے نا کہ غور کرو، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح کا آغاز ہی غور و فکر سے کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، ہے نا. تو انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، ہے نا. ایک کسی کا بہت ہی اچھا قول ہے نا کہ تفکر عقل کا وہ دائرہ کار ہے کہ جو صحیح علم تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا نا کہ اللہ کی جو نشانیوں پہ غور کرو، اللہ کی ذات پہ غور نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو اور اپنی ذات پہ غور کریں تو یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ نا. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کو پہچان لینا. تو سسٹر جو ہے آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. آپ ایک منٹ ہے، آپ اس کو اویل کریں پلیز. جزاک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ورس نمبر 30، ورس نمبر ایم سوری 35 ہے سورۃ الحج کی. اس کے اندر اگین ایک بہت خوبصورت سی چیک لسٹ تیار ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور جب کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں پہ چھٹیاں تھیں تو اس میں کوئی چیز مجھے دیکھنے کا موقع ملا. اس کے اندر کارٹون ایک کیریکٹر تھا اور اس نے دوسرے کو کہتا ہے کہ چٹ چیٹ چٹی چیٹ. تو اس کے حوالے سے میں سوچی تھی کہ واقعی میں سم ٹائمز ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ایکچوئل وقت کے اوپر وہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں. تو اگر ہم وہ چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر صرف محض بات کرنا رہ جاتا ہے. تو یہ جو قائم کرنے والی بات ہے، نماز کو قائم کرنے والی بات، یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا اپنی اپنی چیک لسٹ کے اندر چیک کریں کہ کیا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کیا میرا بھی دل ڈرتا ہے، کیا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سب سے پہلے میرے زبان پہ بھی انا للہ وانا الیہ راجعون آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور پانچ وقت کی نماز جو ہے، فجر کی اسپیشلی اور عشاء کی، ان ساری نمازیں اور عصر کی نماز کتنی جلد اور کتنی تاخیر سے ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے اسی وجہ سے ہمارے لباس میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری اوقات میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے معاملات میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور کیا ہم خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں. ورنہ پھر یہ ساری باتیں ہی رہ جاتی ہیں. تو ان کو ہم نے انشاءاللہ عمل کے لیول پہ لے کے جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میری آواز آ رہی ہے؟ سوری، آیہ نمبر 11 ہے سورہ حج کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو علی یعبد اللہ علی حرف، مطلب صرف کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں، مطلب جب آسانی دکھتی ہے دین میں آ جاتے ہیں، اور جب مشکل دکھتی ہے دین، مطلب اسٹارٹ اوائڈنگ جو بھی دین کا ارکان ہے، دے اسٹارٹ اوائڈنگ اٹ. تو ہمارے لیے، میرے لیے یہ بہت بڑا ایک کوشچن تھا کہ جو استاذہ نے کہا کہ آر یو 24 آور مومن، مطلب ہر وقت کیا میرا جو اخلاق ہے, میرا جو بیہیویئر ہے, از اٹ لائک اے مومن, یا کیا ہم کنارے پر رہنے والے ہیں کہ جب آسانی دیکھے دین میں ہم آ جاتے ہیں, یا جب کسی مشکل کچھ مشکل لگے تو اسے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فائنلی کہا کہ ذالک هو الخسران المبین, مطلب یہ خسارہ پانے والے ہیں ایسے لوگ جب تک ہم کمپلیٹلی دین میں نہیں آ جاتے ہیں. ہم نے کئی بار دیکھا قرآن میں کہ جب تک ہم کمپلیٹلی دین میں نہیں آ جاتے سیکیور نہیں ہوتے. تو اس طرح کنارے سے عبادت کرنا is putting ourselves in the risk. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دین میں پورے اترنے کی توفیق دیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر تھے ہم سب کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پورے کا پورا جو ہے نا ہر حال میں دین پہ اپنے قائم رہنے والا بنائے نا, اللہ کے رنگ میں ہم پوری طرح سے رنگے ہو نا, آمین. تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے خلاصہ قرآن کی طرف چاہتے ہیں. خلاصہ قرآن میں آج ہم اپنے پارہ 17 کا جو روپ 4 کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ آپ لوگ نوٹس لیں, اس کے بعد ہم ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 17 پارے کا آخری رخ دیکھیں گے, آیت نمبر 39 سورۃ الحج سے. پیچھے سے ذکر چل رہا تھا اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے کا, کس طریقے سے لوگ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں لیکن جب تک تقویٰ نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اب اس کے بعد کچھ مکی حالات کے اوپر تبصرہ ہے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال کھڑے کیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہاں پہلی دفعہ جنگ کی اجازت ہے, آپ اس آیت کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے نزول کے اعتبار سے جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے کی اجازت دی گئی. 13 مکہ میں بہت زیادہ ظلم کیے گئے لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا گیا, صبر کرو, کفو ایدیکم, ہاتھ بند رکھو, کیونکہ بغیر تیاری کے کود پڑنا یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. اب یہاں اجازت دے دی گئی لیکن نوٹ کیجئے گا کہ اجازت دی گئی ہے صرف بدلہ لینے کی, ابھی خود حملہ کرنے کی یا زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئی تھی جن میں جنگ کا حکم دیا گیا تھا. 190 سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یہ ہے اسلام کا خوبصورت اصول. دوسری بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو لفظ ربنا اللہ کہنے پر پکڑاتی ہے. یہ لوگوں کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ لوگوں کو رب بنایا ہوتا ہے. ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, لوگوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں, ان کو سپر اور سپریم پاور سمجھتے. جب ایک اللہ کو ماننے لگتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سارے اختیارات تو بین ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو, باقی رہ گئی یہ جنگیں, ان کا وجہ یہ کیوں ہوتی ہیں, اس کی وجہ بتائے گی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعے سے ختم نہ کرتا, یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دور نہ کرتا, تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب گرا دی جاتی, مسمار کر دی جاتی. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جنگ کا مقصد بتا دیا گیا کہ اگر جنگ نہ ہو تو پھر تو خیر مذہب والوں کی عبادت گاہ جو تھی وہ محفوظ نہ رہتی, لیکن جو اصل وقت ہمارے لیے وہ کیا ہے, والا یَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ہائی لائٹ کیجئے اور اس پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رو کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صرف اس لیے روک لی کہ اللہ فرشتوں کو کہے گا نہیں نہیں یہ بندہ میرے دین کا دفاع کرتا ہے، یہ لوگوں کی سوچ ٹھیک کرتا ہے، یہ لوگوں کو شرک سے روکتا ہے، یہ لوگوں کو سچا علم عام کرتا ہے، یہ اس میں کتنی مدد کر رہا ہے، یہ کتنے کھانے پکاتا ہے، یہ کتنی صفائیاں کرتا ہے، یہ کتنی محنت کے ساتھ لوگوں کے لیے پیپر ورک کرتا ہے، تم ان کی مشکلات کو روک دو. ہم غیب نہیں جانتے نا، ہمیں پتا بھی نہیں ہم پہ کتنی مشکلات اسے ایک سال میں آنے والی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پڑھنے پڑھانے اور لوگوں کے اندر یہ علمی جہاد کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارا ایمان ہے کہ بہت ساری مشکلات، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے مقدمے، بہت سارے نہ جانے کیا کیا معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیے ہوں گے. تو اللہ ہم تجھ سے اس وقت بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی مدد کریں، کیونکہ تجھے تو مدد کی ضرورت نہیں، اور اللہ پھر اس کے بدلے میں تو ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا، حاسدوں کے مقابلے میں کافی ہو جا، یا اللہ فتنہ پھیلانے والوں اور یا اللہ مال کی محبت میں چور لوگوں کے مقابلے میں تو ہمیں کافی ہو جا، حق کو حق کر دے اور حق کا بول بالا کر دے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور بڑا زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. یہاں سے جو آیتیں آگئے ہیں یہ ایک اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہیں. جب بھی کسی کو اقتدار ملے، گورنمنٹ ملے، کوئی زمین کا ٹکڑا ملے، تو ان کو ان ساری چیزوں کی کوشش کرنی ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے. کہاں ہیں آج ایسے حکمران کہ جو نمازیں قائم کروائیں، زکات دلوائیں، معروف کا حکم اور منکر سے منع کریں؟ جب یہ کام ہوں گے نا پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ مئی انصرو کے نتیجے میں اللہ مدد کرے گا. آج مسلمان ملکوں کی اور مسلمان شخصیات کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے عمل میں یہ کمیاں ہیں. فرمایا سارے معاملات کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. مَن کسبوا فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. اور اے نبی، اگر وہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی. نوٹ کیجئے، جھٹلائے جانے کی ہسٹری حق والوں کی. پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری سزا کیسی تھی، میری پکڑ کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. کتنی زبردست آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دل کو ہلا دیتا ہے. دعا کیجیے اللہ میں آنکھوں کے اندھا بند اور دل کے اندھے بند دونوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کیے تھے، اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے تو یہ چیزیں بیکار ہو جائیں گی. جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی میں جا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اس پہ نظر رہے تو کبھی کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں تو تمہارے اندر صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے. پھر جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، مغفرت کس چیز کی؟ پچھلے گناہوں کی. اور عزت کی روزی، وہ کیا ہے؟ جنت کی روزی. دنیا میں بھی عزت ملتی ہے بعد میں. اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے وہ تو جہنم کے ساتھی ہیں. اللہ ہمیں تیری آیتوں کے مقابلے میں بڑا بننے سے بچا. اے نبی، تم سے پہلے ہم نے نہ تو کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب علم بھی رکھتا اور خوب حکمت والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کبھی حق کی بات ہوگی شیطان کو زہر لگتے ہیں. یاد رکھیے، قرآن پڑھنے والے شیطان کو برے نہیں لگتے، لفظ پڑھانے والے برے نہیں لگتے، قرآن کی تجوید پڑھانے والے برے نہیں لگتے، کیونکہ یہ تو لفظوں کے کھیل ہے. قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے والے اور اس کوشش میں کہ معاشرے کے رنگ کو بدل کر رسوخت اللہ میں ڈلنے والے یہ لوگ شیطان کو برے لگتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے. اس کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ختم ہو جائے, سب بند ہو جائے, لیکن اللہ ان کی کوششوں کو مٹاتا ہے اور اپنی آیتوں کو پختہ کرتا ہے. کتنی تسلی ہے اس میں. کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو کیجیے اللہ میں بس حق کا ساتھی کر لے, اللہ کے دین کو عام کرنے والے بن جائیں. پھر یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی سب آندیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اور زیادہ پختہ ہو کے کھڑے ہوں گے. اللہ علیم اور حکیم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق دبے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. یہ وجہ بتائی گئی کہ کبھی کبھی اللہ کیوں دشمنوں کو موقع دے دیتا ہے کہ وہ کوئی بات کرے. کیوں نہیں ہوتا کہ جو ہی کوئی حق کے خلاف بات کرے ان کے منہ سے سانپ اور بچھو گرنے لگ جائیں اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں ایسے لوگوں کے دلوں کو سانپ اور بچھو نے نہیں لپٹا ہوا؟ موقع کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ایسی باتوں کو عام کرا کے لوگوں کو خالص کرتا ہے. چھٹتے ہیں لوگ, نفاق کے روگی لوگ جن کو قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہ آئے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے, وہ دنیا دنی کے پیچھے چل پڑتے ہیں, خوبصورت سلوگنز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ لوگ اعنات میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. دعا کیجیے کہ سچا ایمان ہو اور پھر اللہ ہمیں اس کی بنیاد پہ سیدھا راستہ دکھا دے. جاگے فرمایا ولا یزال الذین کفروا, اور انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شکی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. کیا ہوگا اس دن؟ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. سوچیے دنیا میں انکار کرنا کتنا آسان ہے اور انکار کا نقصان شک کی صورت میں. کبھی بھی آپ کو حق کی طرف سے شک آئے, نماز روزہ دین اسلام قرآن کی تعلیم کسی چیز کے بارے میں شک آ جائے تو فوراً چیک کیجئے کہ کہیں انکار تو نہیں, کہیں کسی نیکی کے موقع پہ نو تو نہیں کہا اور اس کے نتیجے میں کہیں میں نے اپنے دل کو شک کی مجگہ تو نہیں بنا لیا. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو خود بخود وہ قیامت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھے گی جو کل آنے والی ہے. اور آپ دیکھیے کہ الملک یوم للہ, بادشاہی اس روز اللہ کی ہوگی. آج بھی اسی کی ہے, لیکن آج چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں اور چھوٹے چھوٹے اختیارات اس نے لوگوں کو دے رکھے ہیں. وہ کسی کی وجہ پہ اتنے بڑے بنے رکھتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن اللہ فیصلے کرے گا. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل صالح کرتے ہیں وہ نیک نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے, اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا, نوٹ کیجئے گا کفر کے ساتھ ساتھ کذب بھی آیا تینا, ہر کافر مکذب نہیں اور ہر مکذب کافر نہیں. مسلمان بھی تکذیب کر کے نہ مان کر انکار کر کے مکذب بن جاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. کریں کیا ایسے وقت میں جب اللہ کا غصہ آنے والا ہو, قیامت کے دن ہر ایک اپنے اعمال پر مارا جائے گا. اللہ لوگوں کو چھو کے چھوٹی نیکیوں کا اجر دے گا. اسی طرح کے کچھ لوگوں کا تذکرہ, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا, اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے, اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں بھی ایسی جگہ پہ پہنچا دے جہاں ہم خوش ہوں. اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا حال, اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا کہ ان کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا, کیونکہ اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا. ہجرت کے ساتھ تنہائی کا تصور آتا ہے. انسان عموماً مال کے لیے تو ہجرت کرتے دیکھے گئے, گھر کے لیے ہجرت کرتے گئے, بچوں کے اچھے سکولوں کے لیے, اچھے لائف سٹائل کے لیے, لگژریس لائف گزارنے کے لیے ہجرت کرتے دیکھے گئے, لیکن اس ہجرت کا کیا کہنا جو اللہ کے لیے ہو. اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ بظاہر آپ کی زندگی میں کوئی چکا چون نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی آپ کے آگے پیچھے بہت لمبی لمبی قطاریں نہیں، لیکن آپ فیل کریں گے کہ اللہ آپ کے دل کو ایسی خوشیوں سے بھر دے گا کہ لوگوں کو بڑے بڑے گھر بنا کر وہ خوشی نہ ملے جو آپ کو ایک کمرے میں رہ کر مل سکے، کیونکہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اور پھر ایک انسان جب کسی کے اوپر غلبہ رکھنے کے باوجود بھی اس کو معاف کر دے اور بدلہ لے تو بس اتنا لے۔ یا نوٹ کیجیے گا اسلام کا ایک مضمون کہ جب بھی اسلام پر ہاتھ پڑے، جب کسی کے کسی عمل سے لوگ دین کے بارے میں مشکوک ہوں، سچے دین سے متنفر ہوں، تو بدلہ لینا عین عبادت ہے، ہاں زیادتی نہیں کرنی۔ جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہو چھوڑ دو، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ خود جانتا ہے جو تم میرے بارے میں کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں رہنے کے بہت سلیقے آنے چاہیے، کہاں کیا معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، انسان کو اس کی حکمت مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر دیتا ہے، ہم سے تو معافی نہیں ملتی، ہم تو لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ذات بڑا بلند ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے ہے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ ایک تو اس میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ اتنی بڑی چھت سفید، سبز اور نیلی اور اس کو کالے میں بدل دیا، اور کالی رات کو کیسے آسمانی رنگ میں بدل دیا۔ اور دوسرا اس میں حالات کے الٹ پھیر کی بھی بات ہے کہ کس طریقے سے گرمی سردی رہتی ہے۔ آج کوئی تمہیں دکھ دیتا ہے، دیکھنا کل یہ وقت نہیں رہے گا، آج تم بیمار ہو، دیکھنا کل تم ایسے نہیں رہو گے، آج کوئی تمہارے خلاف بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وان اللہ سمیع بصیر، اور وہ سمیع بصیر ہے، وہ جو سنتا ہے وہ تو تم بھی نہیں سن سکتے، وہ جو دیکھتا ہے وہ تو تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، کیا بدلے لینے، کیا باتیں کرنی، اللہ پہ ڈال دیجئے، پھر دیکھیے وہ کیسے حالات کے چکر میں ڈال کر انسانوں سے بدلے لیتا ہے۔ اور اللہ کی خوبیاں، ذالک بأن، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی والا دست اور بزرگ ہے۔ اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ تو کہاں سے، آنکھیں تو کر لو، کیوں ایسے رہتے ہو؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ کبھی دیکھی اپنے بارش؟ 20 بار دیکھی، لیکن وہ غور نہیں کیا جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس بارش سے، کس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں۔ تم نہ کرو اس کے کام، تم نہ کرو اس کے راستے میں قربانیاں، تم نہ دو اس کے راستے میں جان، نہ تم لگاؤ اپنا مال، اپنے ہاتھ میں رکھو، تمہیں چاہ نہیں، ہماری راہ نہیں، تمہارے اور راستے، ہمارے اور راستے، کیونکہ وہ تو غنی اور حمید ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے ہم اتنے لا تعلق ہو کے رہ سکتے؟ تھوڑی دیر ناراض بھی ہو جائیں گے، پھر اسی بندے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں چلو آئندہ نہ ایسا کرنا، لاؤ مجھے کھانا پکا دو، چلو لاؤ باہر سے چیز لا دو، لیکن اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور خوبیاں دل کو پکڑیے، جب تک اللہ کی ذات دل میں نہیں آئے گی، اس کی قدرتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے حقیقت کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے اور غور کروایا گیا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ کیا کچھ ہے، ایک ہلکی سی نگاہ ڈال لیں اپنے ارد گرد، پھر اندازہ ہو جائے گا۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح سے تھامے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ بغیر ستونوں کے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن نہیں گر رہا کیونکہ یہ اللہ کے حکم پہ بندہ ہوا۔ کوئی پوچھے آسمان کس پہ قائم ہے، وہ بھی اللہ کے اذن پہ، اللہ کے حکم پہ، اس کا اذن، اس کا حکم ہمارے پلر سے، ہماری دیواروں سے بہت بڑا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں ایسی استقامت دے دے، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا۔ دعائیے ہم سب استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے راستوں میں کھڑا رکھنا اور کھڑے ہی رکھنا، اور کبھی ہمارے پاؤں ڈگمگا نہ پائیں، کبھی ہمیں خواہشوں کی طرف نہ لے جانا، کبھی ہمیں دنیا کی چیزوں کی طرف ایسے نہ لے جانا کہ ہم اپنا خوبصورت راستہ چھوڑ کر اس طرف چلے. اور اللہ جس طرح تو نے آسمانوں کو قائم کیا اس طرح تو ہمیں بھی اپنے راستے میں قائم کر دے, اور اسی طرح نماز قائم کرنے والا اور دین کو قائم کرنے والا بنا دے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. اس کی شفقت ہے نا, کتنا بڑا آسمان اس نے کھڑا کیا. آپ ذرا سوچیے اگر آسمان گرے, اور گرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا, تو کتنی تباہی ہوں گی. آگ لگتی ہے ساری فیکٹری جل جاتی ہے, چھت گرتی ہے, ملبے کے ڈھیر میں لاشیں دب جاتی ہیں, لیکن اللہ آسمانوں کو ہم کو گرنے نہیں دیتا. تم اس کی کتنی ضرورت ہے لوگوں کہ وہ الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے, وہی تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہی تم کو زندگی بخشے گا. لیکن اس کے باوجود انسان اپنا تعارف دیکھ لے کہ ان الانسان لکفور, انسان بڑا ہی منکر حق ہے. اتنا کچھ کھاتا ہے اس کا لیکن حق ادا نہیں کرتا, اتنا کچھ دیکھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا, اس حقیقت کا انکار کر دیتا ہے جس کو انبیاء کرام نے پیش کیا. کتنا ناشکر ہے انسان. لکلی امت جعلنا منسکا, ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے, مراد ہے ہر نبی کی امت کے لیے. اور منسک سے مراد یہاں قربانی نہیں بلکہ نظام عبادت ہے. اس سے پہلے اس لفظ کا ترجمہ قربانی کا قاعدہ کیا گیا, کیونکہ وہاں بات کا فکرہ جو تھا وہ جانوروں کی قربانی کے بارے میں تھا, وہاں صرف قربانی تھی. لیکن اگر آپ عبادت پرستش بندگی کو دیکھیں تو پورا اسلام یہی تو سکھاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں زندگی کا طریقہ بھی سکھایا, شادی, جینا, مرنا, کھانا پینا, یہ سب کچھ اس نے مقرر کیا جس کی تم پیروی کرتے ہو. پس اے نبی, یہ شخص اس معاملے میں آپ سے کوئی جھگڑا نہ کریں, آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں, تو انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے کہ جب لوگ جھٹلاتے ہیں نا, تو ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جھٹلانا, ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کمزور ایمان والے تھڑک جاتے ہیں. وہ سوچنے لگتے تھے پتہ نہیں ہم صحیح حق کا ساتھ دے بھی رہے ہیں کہ نہیں, ہم باطل کا ساتھ دے رہے ہیں, اچھا چلو کیا کرے. بس یہی وقت ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے, کہ اللہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کبھی آپ کو اپنے کسی معاملے میں دین کے حق کے معاملے میں شک ہو, یہ دعا پڑھ لیجئے. آپ پڑھنے آتے ہیں یہاں, یہ دعا پڑھ لیجئے کہ اللہ کہیں بدل تو نہیں رہے, یہ بدل تو نہیں رہے, ان کے ارادے کچھ اور تو نہیں, کہ یہ مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں یہ سارا سلسلہ چلا رہے. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ لگا, یہ تو ہدایت بانٹنے والے ہیں یا ہماری ہدایت چھوڑنے والے ہیں. آپ دیکھیے کیسے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, جیسے کہ کوئی بات آپ نے سنی نہیں. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی کہ آپ سیدھے راستے پہ ہو, آپ دعوت دیتے رہیے. ہاں اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو, کیا کہنا یہی آپ بھی کہہ دیجیے, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے, اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو. یہ جملہ آپ بھی لکھ لو, کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ابھی تو آپ چل رہے ہیں نا, پھر بھاگنا بھی ہے انشاءاللہ, پھر دوڑنا بھی ہے. شیطان کو چلنے والے بھی نہیں اچھے لگتے دین کے راستے میں, بھاگنے اور دوڑنے میں کیا لگیں گے. لیکن ابھی آپ چل رہے ہیں, کل آپ کے پیچھے چار اور لوگ چلیں گے نا, تو شیطان کو آپ آج سے چار گنا زیادہ برے لگیں گے. اس وقت وہ آپ کو تنگ کرے گا, اس وقت پھر اس کے معاملے ایسے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ حق کی کبھی مخالفت نہ ہونا تو وہ حق ہی نہیں لگتا. جب ہر چیز میٹھی میٹھی لگے گی تو کہیں گے بہت اچھی ہے, لیکن جب ہم اس کے معاملے کو ذرا کھول کے پیش کرتے, جب مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے نا, پھر وہ حق کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ جو آیت ہے اس کو آپ کو میں نے کہا ہائی لائٹ کریں کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون. واسطہ ایسا ہوتا, یعنی مجھے اس پہ ایک عمل یاد آ گیا اپنا, کہ کوئی ہمیں غلط سلط ای میل کر کے تنگ کر رہا تھا. جو اپنی قبر بھاری کرنے کے لیے کوئی شخص لکھ سکتا ہے لکھتا ہے, اس نے لکھنا چاہا. تو مجھے لگا کہ اس سلسلے کو میں اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں. میں نے اس کے جواب میں صرف دو لفظ لکھے, اللہ سے ڈرو, اور آخر میں میں نیچے لکھا کہ انگلش میں لکھی تھی, مفہوم اس کا یہی تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو, لکھ رہے ہو, یا لوگوں کو کہہ رہے ہو, یا اس میں لکھا ہے, اس کا ثبوت دے دو, ورنہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہوگی. یقین کیجئے دو ہفتے, تین ہفتے, چار ہفتے, اس سے بھی زیادہ ہو گئے, اس کے بعد کوئی ایمیل نہیں ہوگی. یا اللہ, اللہ یحکم بینکم یوم القیامتی فیما کنتم فیہ تختلفون. جس کو قیامت بھول جاتی ہے نا اس کو دنیا صرف اپنے نفع کی چیز لگتی ہے, اور کسی انسان کا کردار کھلتا ہی تب ہے جب اس سے معاملات پڑتا. میں بہت حدیث آج کل غور کرتی ہوں اللہ کے نبی کی, کیا دین والمعاملہ یہ کیوں کہا؟ واقعی صحیح ہے, نمازیں پڑھتا ہوا آپ کو ہر بندہ نیک دکھے گا, ماتھوں پہ گھٹے بھی نیک دکھیں گے, لیکن آپ کو کسی سے معاملہ پڑے, حضرت عمر کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی تو آپ نے ڈانٹا, کہا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا کیا وہ تمہارا ہمسایہ ہے؟ کہا نہیں. تم نے اس کو کبھی غصے میں دیکھا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کی تعریف کرو, کیونکہ بندہ ایسے معاملوں میں کھلتا ہے. اور اللہ کی ذات, الم تعلم ان اللہ یعلم, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں, جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سنت نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں, ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حق کے منکر ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ابھی ٹوٹ پڑیں گے, کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جن کو ہماری آیتیں سناتے ہیں. نوٹ کیجئے گا, یعنی حق سن کر ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ دل جاتا ہے حق سنانے والے پہ چھپٹ پڑے. ان سے کہو, میں بتاؤں تم کو کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, یعنی تمہیں حق برا لگ رہا ہے, اللہ کا دین برا لگتا ہے, اسلام پھیلتا برا لگتا ہے, تو یاد رکھو کہ اس سے بھی بری چیز کیا ہے انار. ذرا پر بھی ٹیکسٹ پہ دیکھیں, پیچھے بھی تو ہے آگے بھی تو ہے, بیچ میں ایک لفظ ہے انار, ایک لفظ ہے پورا جملہ ہے, آگ. آگ ہے بری چیز. آج دنیا میں اپنے مفادات کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر لو, کل آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا, جس کا وعدہ اللہ نے ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ اجرنا من النار. دعا کیجیے, آج دنیا میں اندھا بہرا بن کے نہیں جینا کہ اپنی بات کے لیے دین کو پیچھے ڈال دیں. آنکھ بڑی گرم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورت کا اختتام ہے, پارے کا بھی اختتام, سورت کا بھی اختتام. یہ وہ مثال دی جا رہی ہے جس پہ سورت بقرہ میں وہ آیتیں اتری تھی کہ ان اللہ لا یستحیی یضرب مثلا ما بعوضۃ, کہ اللہ کسی مچھر کی مثال سے بھی نہیں گھبراتا. وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مکی سورتوں میں یہ کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی جس میں مکھی کا تذکرہ تھا. اس پہ لوگوں نے کہا یہ کیسا قرآن ہے جس میں مکھیوں کی باتیں ہیں. تو آئیے ذرا آج اس آیت کو بھی سن لیجئے جس پہ اتنا ریئیکشن اٹھا تھا. میں سوچتی اللہ کے نبی کا دور بھی کیا دور تھا, کیسے شوشے اٹھتے رہتے تھے, پھر دب جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر دب جاتے تھے. ایسا ہی ایک شوشا اٹھا تھا اس آیت کو سن کر کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو. آپ بھی سنیے, جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جو مکھی پیدا کر کے دکھاؤ ایک, بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. چلو پیدا نہیں کر سکتے, اس کے ہاتھ گئی چیز لے لو واپس نہیں لے سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور, اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہے نا, کمزور. ورنہ تو آپ دیکھیں دشمن ملکوں میں لوگ مکھیوں کی فوجیں بھیج کے ان کو تباہ کر دیں, نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور وہ جس سے مانگا جا رہا ہے, اتنا کمزور ہے انسان. اسی لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنے کا حق تھا. اور حقیقت ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. شرک پھیلتا ہی اللہ کی ناقدری سے, جیسے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی تو انسان ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نسبتیں جوڑتا ہے نا, اسی طرح ہر مشرک ناقدر ہے. حقیقت یہ کہ اللہ اپنے حکموں کو پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام دینے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. اللہ ہمیں اسی میں رکھ لے. وہ سمیع اور بصیر ہے, اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے, اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. پھر وہ کیا, اتنی خوبصورت آیت ہے جو پچھلے 17 باروں کے بعد آپ کو اب ایک دعوت دیتی ہے. اب تم محاسبہ کرو. کیا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لائے آپ, ان 17 پاروں پہ ایمان لا چکے ہیں. الحمدللہ. کرنا کیا؟ نمبر ایک رکوع کرو, عاجزی لاؤ, جھکو, بس جدو اور سجدے کرو, رب کے آگے بھی جھکو, بندوں کے آگے بھی جھکو, رب کے آگے بھی جھکو. وعبدو ربکم, تیسری چیز رب کی بندگی کرو, غلام بن کے جیو, بندگی کا مزہ چکھو. چوتھی چیز وفل الخیر, خیر کے کام کرو, نیکیاں پھیلاؤ, خیر پھیلاؤ, گناہ نہ پھیلاؤ, فتنے نہ پھیلاؤ, شر نہ پھیلاؤ, بری باتیں نہ پھیلاؤ, گناہ اور کرپشن اور بے حیائی اور فیشن کے چرچے نہ پھیلاؤ. کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون, فلاح ملے گی. بس نہیں کام کرنی, یہ لعلکم تفلحون کو بریکٹ میں کر دے کیونکہ پانچویں چیز آگے آ رہی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا. وعبدوا ربکم وفل الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ لعلکم تفلحون, یہ ہونی چاہیے تھی نا ترتیب. لیکن ایک الگ آیت میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کو لا کر اس کی اہمیت کا احساس دلایا کہ لوگ اللہ کی راہ میں محنت کرو, جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ جہاد تو بہت بڑا ہے, حق کا جہاد ہی کیا ہے, جیسے حالات اس کے مطابق جہاد کرو. یہاں جہاد سے مراد محض قتال نہیں ہے بلکہ جد و جہد, کوشش, کشمکش, نئی سعی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے میں حق کے خلاف باتوں کے جواب میں کہیں کچھ کہیں کچھ, ہر وقت معاملے ٹھیک کرتے رہو, نفس کو دباؤ, نفس ہمارا سے بغاوت کرو, پھر اپنے ساتھ والوں سے جہاد کرو, لوگوں کو دین کی دعوت, خواہش نفس کے مطابق جہاد کرو, یعنی دین کے لیے جہاں جس کام کی ضرورت ہے وہ کرو. بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ وہ ہر کام کرے, یہ جہاں کوئی نہ کر رہا اس کو ٹھیک کر دے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا جہاد کرنے والا بنا دے. وقت دیکھو, وقت کی ضرورت دیکھو, آور آف دی نیڈ دیکھو, نیڈ آف دی آور دیکھو, کیا کرنا ہے, کیوں کرے یہ سب, اس لیے کہ واجتباکم, اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. چنے ہوئے لوگ ہیں آپ, سجدے کیا کریں, دو دو نفل پڑا کریں, اس پہ اللہ چناؤ قائم رکھے. دل پھرتے ایک سیکنڈ نہیں لگتا, اللہ نہ کرے ہمارے دل پھر جائیں اور ہم اپنے اس چناؤ سے ہٹ کر پھر وہی دنیا داری کے جھنجھٹ اور گھر میں بیٹھ کے چار لفظ پڑھنے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم گھر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. ہاں, آپ چھوڑ دیجئے کورس اور جا کے گھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں, دورائی کر لیں, ترجمہ کر لیں, جہاد تو نہیں ہوگا نا. جہاد تو ہے ہی ایٹ موسٹ کوشش, کیسے اجازتیں لے کے آتے ہیں, کیسے گھروں کو ساتھ چلاتے ہیں اور کیسے پھر دوسروں کی مدد کرتے ہیں. آپ اپنی مدد تو خود کر لیں گے گھر بیٹھ کے, گھر بیٹھ کے دوسروں کی کیسے کریں گے. آپ اس کی ریکارڈنگ بعد میں جا کے خود سن لیں گے, لیکن جو آپ کے آنے سے یہاں دوسروں کو فائدہ ہونا تھا, اسٹرینتھ ملنی تھی, وہ تو نہیں ملے گی. لیکن ہر وقت ہم جسمانی کام نہیں کر رہے ہوتے, صرف بعض دفعہ ہماری موجودگی اور قربانی کی بنیاد پہ موجودگی دوسروں کو مضبوط کرتی ہے. تو دیکھو اس کے ساتھ یہ حالات آئے تھے, وہ نہیں گئی, میں کیوں جاؤں بس. اور اگر ہم نے ایک رسم ڈال دی تو پیچھے لڑی کے جتنے موتی ٹوٹیں گے اس کا کچھ نہ کچھ وبال تو ہم پر بھی پڑے گا. اگر آپ تصور میں رکھے نا, اوپر سے ایک تسبیح کا دانا گرے تو نیچے جتنے دانے ان پہ بھی تو بہت گرتا ہے نا اس کا, پہلے ایک گرے گا, دوسرا گرے گا, پھر دسواں گرے گا نا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس چنے ہوئے کام سے ہٹ جائیں. اور مشکل لگتا ہے تو کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس نے دین پر تم میں کوئی تنگی نہیں رکھی, کچھ مشکل دین نہیں ہے, چونکہ کبھی کیا نہیں تھا نا اس لیے مشکل لگ رہا ہے, اور تمہارے ارد گرد والے کر نہیں رہے نا اس لیے ان کو مشکل لگ رہا ہے. اب کیا ہو گیا, ابھی بھی جا رہے ہیں, ابھی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی ان کے کورس ہی نہیں ختم ہو رہے, کوئی مشکل نہیں, ہمارا دین بڑا آسان ہے, عملی طور پر بھی آسان ہے. اللہ کا نبی وہ تو آئے اس لیے تھا کہ تمہارے بوجھ ہٹانے کے لیے آیا تھا. سورۃ الاعراف 157 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے تو بوجھ ہٹے, توک ٹوٹے, تو کیوں تمہیں اپنا دین مشکل لگتا ہے؟ اللہ نے اپنی غلامی میں لے کے تمہیں بہت ساری غلامیوں سے بچا لیا, کرو کیا, قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر, ان کی ملت پر. ہو سماکم المسلمین, اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے, مت رنگ رنگ کے نام اور فرقے اپنے جوڑو. ہو سماکم المسلمین, صاحب کو ہائی لائٹ کر لیجئے, فرقہ واریت کا توڑ ہے. آپ کا ایک نام اللہ نے رکھا اور وہ کیا المسلمین, آپ اس کو کاٹ کے کوئی اور نام کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں ایک نام ہے سب کا؟ کیوں حق کا جہادی کرو؟ تاکہ لیکون رسول شہیدن علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. رسول کس بات کی گواہیاں دے؟ کہ اللہ یہ میری امت ہے ان کو معاف کر دے. اور تم نے کس چیز کی گواہی لوگوں کو دینی ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہی جائیں گے. اس راستے میں جان چلی جائے ایمان نہ جائے, اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ وہی بتاتا ہے, باقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. ان سب کاموں کو کرو, نماز قائم کرو, زکاۃ دو, اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا مولاکم, وہ ہے تمہارا مولا. ونعم المولا, بہت ہی اچھا ہے وہ ساتھی, وہ مولا, وہ ولی, وہ دوست. ونعم النصیر, اور بہت اچھا ہے وہ مددگار. کیا دے گا کوئی تمہیں؟ چار پیسے. کیا لے گا کوئی تمہارے چار پیسے؟ کوئی کیا دے گا چار پیسوں کی عزت؟ دو کوڑی کی عزت مل جائے گی؟ اللہ جو دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا. تو دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں چنے رکھے, اور ہم اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے معاشروں میں اللہ کے بندے بن کے چلتے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ آخری پانچ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ادھر, ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی الحمد للہ. تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کا خلاصہ قرآن مکمل ہوا, اور الحمد للہ بہت بہترین پوائنٹس ہم سب کے لیے. آپ سب نے کیا سیکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے جو بہت زیادہ بار بار ریمائنڈر مجھے ملا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن کے رکھیں, اور اس چناؤ کے لیے اپنی محنت بھی ہم جاری رکھیں, اور کوشش, دعائیں, ہر ایک چیز جو ہم کر سکیں وہ کریں. یس. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں, کہ ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم صرف اللہ پر توکل کریں. یس. کہ وہ ان نوئنگلی جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے وہ ہماری مدد کرتے رہیں گے. آئی تھنک دس آیا کہ جس میں یہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں اور وہ ہماری مدد کریں گے, بہت زیادہ سکون دینے والی آیت ہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی انسان بھی ہماری مدد کرے, یا کوئی سائنٹیفک ٹیکنالوجی بھی ہو, یا کچھ بھی ہو جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے, سب چیزیں ایک لمحہ لگتا ہے کہ بیکار ہو جائیں, لیکن اگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو کہ بالکل بیکار ہوں وہ بھی کارآمد بن جاتی ہیں. تو لٹرلی یہ توکل والی بات اور اللہ کے ساتھ یہ ریلیشن, اٹ از ویری ڈیپ اور بہت ٹچنگ بھی ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ, اندر جسٹ کمپلیٹ. میں اللہ سبحان تعالیٰ میک اس ہیلپرز آف بینگ بائی لرننگ اینڈ ٹیچنگ اٹ. انشاءاللہ بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ جما کر رکھے, کبھی بھی اس کام سے پیچھے نہ ہٹائے. سب سے کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑی کلیئر اور پرومیننٹ مثال ہمارے پاس شیطان کی ہے, کہ وہ دین کے ایک نام کہہ لیا جو بھی بہرحال, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت تابعدار تو تھا, لیکن ایک دم دل پلٹ گیا. تو اس کو دیکھ کے فوراً ایک طرح سے دل میں دعا آتی کہ اللہ ہمارا حال کبھی بھی ایسا نہ ہو, نیور ایور, آمین. اور جو لوگ ہمارے ارد گرد بھی دین کا کام کرتے ہیں وہ سب جم کر کرتے رہیں, کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں نہ ہو جائیں. دین کا کام جہاں کوئی نہ کر رہا ہو, جہاد کرنا جہاد ہے. یس, بالکل صحیح. اور ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا شوق ہے کہ میں ٹرینڈ سیٹر بنوں. یس, ہمیں اس بات کا شوق آتا ہے کہ میرے اب یہ ٹرینڈ سیٹر کوئی اپنی نام نہاد, کوئی ایک اچھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیم کے لیے نہیں, بلکہ یہ چیز کہ اب اس کے بعد ایک چینج جو بن جائے, بس میں نے پہلا قدم کر دیا اور پہلی چیز میں نے ڈال دی, اور پھر میرا صدقہ جاری چلتا جائے. یس جی بالکل, اچھے ٹرینڈس, اچھے ہی اس میں. تو آئی تھنک اس چیز کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اور جہاں دین میں تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو اسٹیپ اپ. اللہ کی رسی سے مضبوط تعلق مضبوط کرنا ہو, ہم اللہ کی قدر کر سکیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ویسا شکر بھی کریں, ہم ویسے قدر بھی کریں. آمین. تو انشاءاللہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا ورڈ میننگز کر لیتے ہیں. آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے, اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الحج آیا نمبر 39 سے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیا نمبر 40, لہدیمت کیا ٹرانسلیشن ہے سر؟ جی, لہدیمت, البتہ ڈھا دی جاتی ہے. ہاں جی, البتہ ڈھا دی جاتی ہے, منہدم کر دیے جاتے ہیں, منہدم کر دیے جاتے ہیں اور تو ڈھا دیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, گڈ. اچھا, پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر نیکسٹ ورڈ بھی ہے سوامیا. جی, سوامیا یہ کس کو کہتے ہیں؟ خان قاہیں. جی, خان قاہیں. جی صحیح, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 44. ٹھیک, آیت نمبر 44, فام لیتو. فام لیتو نہیں, یہ چرچ نہیں ہے. بس میں نے ڈھیل دی. یس, بس میں نے ڈھیل دی. ویری گڈ, ماشاء اللہ, یعنی اس کا جواب سب کو بہت اچھا آتا تھا, الحمد للہ. نیکسٹ آئی نمبر 45, اور آئی نمبر 45 میں معطلہ, یہ ورڈ تو آئی تھنک بڑا ایزی ہے کیونکہ اردو میں بھی بولتے ہیں معطلہ. بیکار, بالکل ٹھیک ہے, ناکارا, بیکار, بالکل صحیح. اچھا, پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر مشید یہ کیا ہے؟ اسٹرانگ, پختہ, مضبوط. جی بالکل ٹھیک, الحمدللہ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. جی, آیا نمبر, ایک سیکنڈ, آیا نمبر 52. آیا نمبر 52, امنیتی ہی. اس کی آرزو, اس کی آرزو. اس کی تمنا, اس کی آرزو. الحمدللہ دونوں آنسر ٹھیک ہیں. اسی آیت میں ایک اور ورڈ ہے یلقی. کیا ٹرانسلیشن ہے یلقی؟ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ڈالتا ہے, پٹ, ہی پٹس. یس, ڈالتا ہے, وہ ڈالتا ہے, بالکل صحیح. اچھا, آیا نمبر 54 ہی میں دیکھیں گے اب ہم. نیکسٹ آیا نمبر 54, فتوخ بیتا. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بس عاجزی کریں. فتوخ بیتا, بس عاجزی کریں. یس, ٹھیک ہے, الحمدللہ, گڈ. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 55, عقیم. عقیم کس کو کہتے ہیں؟ منحوس, نامبارک, بانچ. بالکل تینوں آنسر ٹھیک ہے, الحمدللہ, تینوں سیم میننگ آلموسٹ دیتے ہیں. ٹھیک, آیا نمبر 60 نا گڈ ماشاء اللہ سب نے صحیح لکھا ہے آیا نمبر 60 اور عوقب کیا ٹرانسلیشن ہے ستایا گیا ایزا دیا گیا بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا پھر اس کے بعد آیا نمبر 63 مخضرہ کیا ٹرانسلیشن ہے سرسبز یس ہرا بھرا سرسبز بالکل ٹھیک سرسبز سرسبز جی بالکل عربک میں ویسے بھی ہم اخضر کو گرین کلر کہتے ہیں گرینری تو اسی سے بھی یہ ہے یاد رکھنا آسان اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آیا نمبر 65 اور 65 میں تقع تقع گر پڑے یس گرنا گر پڑے فال ڈاؤن فیل ڈاؤن یس ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آیا نمبر 67 میں دیکھیں گے ماشاء اللہ پر سب نے صحیح لکھا اور آیا نمبر 67 میں آپ دیکھیں گے یونازعنک اس کا بیسک ورڈ تو بہت ہی کامن ہے یہاں ذرا ایک مختلف فارم میں ہے تو اس کا پورا ٹرانسلیشن لکھیں وہ جھگڑے تم سے یس وہ جھگڑے تم سے وہ جھگڑا کریں آپ سے وہ جھگڑے تم سے وہ لڑیں تم سے بالکل ویری گڈ ویری گڈ الحمد للہ اوکے اور انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں تو ایک سیکنڈ آئی نمبر 72 ٹھیک آئی نمبر 72 ایزی ہے یہ والا تعریف تعریف یو آئیڈینٹیفائی یو نو تم پہچانو گے آپ پہچانتے ہیں تم پہچانتے ہو جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ تم پہچانتے ہو یا تم پہچانو گے دونوں ٹھیک ہے الحمدللہ یو ول ریکگنائز یس اچھا اسی آیت میں ایک اور یس تونا یس تونا یس تونا وہ حملہ کریں وہ حملہ کریں جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ ان شاء اللہ ذرا سا اور کرتے ہیں آیا نمبر 73 بیوٹیفل آیا اور اس میں دیکھیں زبابن یہ تو بہت آسان ہے سب کو آتا ہے زبابن مکھی فلائی مکھی بالکل ٹھیک ہے صحیح اسی آیت میں پھر یس لو بہم یہ بھی ایزی ہے اردو میں بھی اسی طرح کا ورڈ ہم بولتے ہیں یس لو بہم وہ چھین لے ان سے یس وہ چھین لے ان سے بالکل ٹھیک ہے یس لو بہم وہ سلب کر لے ان سے ٹیک اوے فرام دیم ان سے چھین لے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اسی آیت میں ایک اور ورڈ بھی ہے یس تم پیوہو یس تم پیوہو یس تم پیوہو وہ چھڑا سکیں گے اسے دے کڈ فری ایٹ نہ چھڑا سکیں نہ کہ تو لا کے ساتھ میں ٹرانسلیشن آئے گا صرف یس تم کے دو ہوگا کہ وہ چھڑا سکیں گے اس کو یس ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ان شاء اللہ یہ لاسٹ ورڈ ان شاء اللہ اور آپ سے پوچھ چکے ہوں جی ایک سیکنڈ. دس ون از این ایزی ون, آیا نمبر 78 ہی ہے یہ. سم ماکم, سم ماکم, سم ماکم, نام رکھا تمہارا, نام رکھا تمہارا, نام دیا تم کو. یس ٹھیک, نیم دیو الحمد للہ. سو ماشاء اللہ گڈ, نام رکھا تمہارا, سب نے بالکل ٹھیک لکھا الحمد للہ. سو ماشاء اللہ ویری گڈ پارٹیسپیشن. آج مجھے لگا کہ جیسے سب بہت اچھے سے پریپریشن کر کے آئے تھے, آپ لوگ نارملی بھی بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کچھ ورڈس جو کہ آپ لوگوں کو شاید بہت اچھے آتے ہوں, آپ لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں اس کے اوپر. سو بارک اللہ الحمد للہ. ان شاء اللہ ابھی کہ نیکسٹ سیشن آپ کا ہے, اس کی طرف ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے, سب ریڈی ہیں. اور یہ آپ لوگ آج بخاری کا سیشن کر رہے ہیں آج پہلے, تو ان شاء اللہ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
صلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 346, باب نمبر 14 ہے, کنٹینیوشن نمازوں کے اوقات کے باب کی. نماز ظہر کے بارے میں اور اسی طرح نماز عصر کے میں پڑھ چکے. بیچ میں دوسری باتیں بھی آتی ہیں. آخری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ کو الرٹ دی ہے کہ دنیا میں تھوڑا وقت گزارنے کے باوجود قیامت کے دن ان کو اجر زیادہ ملے گا. مغرب کا وقت, لفظ مغرب پہ بھی غور کیجئے گا, مشرق مغرب غین رابع. نہیں چاہتے کہ مغرب گرامر کے اعتبار سے کہہ, لیکن مغرب سے کہہ لیجئے وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے کے وقت پہ پڑھی جاتی ہے, اس کو سورت مغرب کہتے ہیں. اور ہم سب بچپن سے یہ آئے کہ یہ وہ نماز ہے جس کو تیسری لیتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. حدیث نمبر 346, مغرب کا وقت. عن رافع ابن حدیج سے روایت ہے, رضی اللہ عنہ قال, انہوں نے فرمایا, کنا نصلی المغرب, ہم تھے مغرب کس کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فین شریفو, پس پھینکتا احدنا, ہم میں سے کوئی ایک, ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے اکثر سفر پہ جب جاتے باہر نکلے تو اپنی حفاظت اور زمین کو کھودنے کے لیے بھی رکھتے تھے, تو جب کوئی جاتا اور کوئی تیر پھینکتا, وین نہ, تو بے شک وہ لا یبصرو مواقی نبلی ہی, تو دیکھ لیتا. مطلب کیا ہے کہ مغرب کا وقت تب ہوگا جب پورا اندھیرا نہیں ہوگا, بھی روشنی ہوگی, اور کہ کوئی چیز گرتی ہے تو وہ انسان کو نظر بھی آ جاتی ہے. تو نماز دیر سے نہیں پڑھنی چاہیے, مغرب میں ہو. اور آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی, لیکن ہمارے کلچر میں غیر معروف ہے اجر اس کا, وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام مغرب کی اذان کے فوراً بعد دو رکعت, اور دو رکعت اذان کے بعد پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے. مغرب کی اذان ہوتی تو وہ ادھر ادھر کسی اور پڑھ لیتے, اور اسی طرح فراغت کے بعد تیر اندازی کرتے. اس وقت اتنا اجالا ہوتا کتنے کی جگہ دیکھتے, یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی گیم کھیلتے تو گیم کھیلنا ممکن ہے کہ بس فرض پڑھنے کے ساتھ ہی اندھیرا چھا جاتا ہے, تو فوری پڑھ لینی چاہیے. اور نماز جو مسجدوں میں کرواتے ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا ارلی وقت پہ اس کو پڑھ کر سکے بہتر ہوگا. اگلی روایت ہے, آپ نے عبداللہ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت, قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر کو پڑھتے, والعصر پڑھتے جب سورج صاف ہوتا, نقی نقی سے ہے, آپ دعا میں بھی پڑھتے ہیں نا کما یونق صوب کی صاف کیا کرنا, تو صاف ہوتا یعنی بہت کلیئر سورج ہوتا. پل مغرب جب ڈوب جاتا, وجبا کس کو کہتے گر جانا, آپ نے سورت حج میں پڑھا ہوگا کے جانوروں کے گرنے پہ کہ جب وجب, کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں وہاں بھی کہ جب سورج غروب ہو جائے. پل عشاء اور عشاء کب پڑھتے, احیانا یعنی کبھی جلدی پڑھتے کبھی دیر سے پڑھتے. اظہار آہم اجتماع اجلا اور جمع ہو گئے تو جلدی کر لیتے. وہ اظہار آہم اور جب ہم ان کو دیکھتے, اب تاؤ کہ وہ بھی پیچھے, اب تاؤ سورت توبہ میں پڑھے نا بتیون, بتی سست کو کہتے ہیں, یعنی جب وہ سستی کرتے خرا تو آپ اس کو مؤخر کر لیتے, تھوڑا پیچھے کر دیتے. بس صبح اور صبح کی نماز یعنی فجر, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس, اور جو صبح کی نماز صحابہ کرام اندھیرے میں پڑھتے. غلس کہتے ہیں بالکل اندھیرا, جیسے ابھی سورج پوری طرح نہیں کھلا ہوتا پڑھتے. تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ فجر کو بہت جلدی پڑھ لیتے, یعنی جب سورج ابھی ڈوبنے والا ہوتا, اور نماز پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام لیتے تھے اور اتنی روشنی ہوتی تھی کہ جو تیر وہ زمین پر ڈالتے ان کو وہ نظر آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد اگلا باب دیکھیں, یقال للمغرب, مغرب کو عشاء کہنے کی کراہت, یعنی کوئی مغرب کی نماز کو اگر عشاء کی وہ پسندیدہ نہیں. عن عبداللہ ابن مزنی, مزنی رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسم علل اسم صلاتکم المغرب, ایسا نہ ہو کہ نماز مغرب کے نام کی طرح تم کرو, یعنی ان کا محاورہ تمہاری زبانوں پہ آ جائے. قال فرما بتقول العربی العشاء, کہ وہ عشاء ہے. تو یہ عرب کلچر کی بات ہے کہ بدوی لوگ جو تھے کی نماز کو عشاء اور نماز عشاء کو اتما عین تعمیم ہا اتما سے بکارا کرنے کا مطلب کہتا ہے اسم سے, یعنی اس نے کیا فرمایا کہ ان کو مغرب اور عشاء کو کارا جائے, جو نام بتا دی کہ وہی رکھے جائیں. ہاں بعض مواقع پہ صلاۃ العشاء کو صلاۃ الاتما بھی کہا, اس لیے اسے درجہ جواز ہے, یعنی مین جائز تو ہے اس کو کہنا آپ کے ساتھ ایک نئی انفارم, لیکن بہتر ہے کہ عشاء سے کیا جائے کیونکہ قرآن میں یہ لفظ بار بار آتا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, تو لہٰذا بدلنے, آپ اپنی مرضی سے کچھ اور نام نہیں کہہ سکتے. مثلا کوئی مغرب کو مغربین نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, تو بکو کی نماز کو صلاۃ غلس نہیں کہہ سکتا. پھر اس کے بعد اگلی بات میں دیکھتے ہیں, یعنی نمازوں کے ناموں کو چینج نہیں کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہی رکھیے. تو پھر اس کے بعد دیکھیے نماز عشاء کی فضیلت. عن عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت عشاء کی نماز میں دیر کرتی. یہ جو لفظ آتما پیچھے پڑے نا آپ نے, اس میں بھی اب آپ کو یہ مطلب سمجھ آیا. آتما کہتے ہیں دیر سے پڑھی ہوئی نماز, تو آتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جانتے کہ عشاء کی نماز کو ذرا دیر سے پڑھنا بھی پسندیدہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ نماز کو کوئی تھوڑا سا دیر سے پڑھ لے. تو وہی بات ادھر کرتی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے کی وزا, اور یہ واقعہ اشاعت اسلام سے پہلے کا ہے. فلم یخرج حتی قال عمرہ, ابھی گھر سے تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت عمر نے کہا, نام الناس وسبیانو, سو گئی عورتیں اور بچے, فخرج للمسجد, مسجد والوں کو, ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم, زمین میں تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا منتظر نہیں ہے. کیا سمجھ آئی, بڑی پیاری روایت ہے کہ عورتیں سو گئے, آف کورس عورتیں پڑھ کے سوئی ہوں گی. تو آپ نے صحابہ کی تعریف کی حضرت عمر نے کہ دیکھو تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم اس انتظار کر رہے ہو. تو کیا پتہ چلا کہ اور کاموں میں جب انسان اٹھتا ہے انتظار کرنا چاہیے اور اس کے لیے جاگنا چاہیے, خاص طور پہ ناروے میں رہنے والوں کے لیے, پھر گرمیوں کی عشاء کے لیے کہ جن کو رات کو پھر 11-12 بجے تک بھی نماز کے لیے جاگنا پڑتا ہے, وہ اسکول جاتے ہیں. تو کیا کریں بھائی, صبر کریں, آپ سردیوں میں یہی نماز پڑھیں, پھر آپ چاہے 5 بجے سو بھی جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا کچھ لیتا نہیں, گزرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح بدل دیتا ہے, اور ہم اپنی مرضی سے تبدیلی تو نہیں کر سکتے کہ روزے کو چھوٹا کر لے یا نماز کو آگے پیچھے کر لے. یہ تو مکہ والوں کی عادت کہ وہ سالوں کو بھی آگے پیچھے کرتے تھے. تو پتا کیا چلا کہ عشاء کی نماز مسجدوں میں تھوڑا سا, رضی اللہ عنہ قال, كنت انا واصحابي الذين قدموا معي في السفينه رضيهم نزولا في بقيع بطحان. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, میرے ساتھی جو کشتی میں میرے وادی بطخا میں ٹھہرے ہوئے تھے, نزول کہتے اترنا, نزل جیسے ہوتا نا, بطخان کی وادی میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک سٹاپ اوور تھا تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے. ناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند العشاء کل لیلتی نفر منہم. ہوتا کیا کہ تھا ہر ایک گروہ باری باری ہر رات عشاء کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا پس تھا. یا تناوب یعنی آپ کی پیچھے پڑتا, یعنی جو لفظ نبی اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونا کسی چیز کا آپ کے سامنے. لفظ سنا کا تناول یا با ہے, فرق ہے روٹ اس کا لیکن مفہوم سمجھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے لوگ اور ایک گروہ جاتا تھا اور دوسرا. فکن نبی سلام انا وصحابی, کہتے کہ اتفاق سے ایک مرتبہ ہم سب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بولا وہ باد الشغل فی بادی امرن, آپ کسی کام میں مشغول علیہ وسلم مصروف تھے اور یہ وہاں جا کے انتظار کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, فاطمہ بالصلاتی حتی اللیلو, پھر نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا گیا یہاں تک کہ رات جو تھی وہ اتنے لیٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد کہ ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی باہر رہیں, پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی. فلما قضا صلاته قال لمن حضره, پھر جب فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا ان لوگوں سے جو کہ اس نماز میں حاضر ہوئے تھے. حضره یعنی حاضرین تھے. علی رسلکم ابشروا, وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور خوش ہو جاؤ. نعمت اللہ علیکم, کیونکہ اللہ کا تم پر احسان ہے یعنی یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے. الناس یصلی حاضر ساتھ غیرکم, کوئی اور اس کے سوا ایسا نہیں یعنی کسی اور علاوہ نماز نہیں پڑھی. اور قالا, یا کہا, ما صلی حاضر ساتھ احد غیر, تمہارے علاوہ اس وقت پر کسی اور نے نماز نہیں پڑھی. لا یدری ای الکلمتین, مجھے نہیں پتا کہ دونوں میں سے آپ نے کون سا کلمہ بولا. قال ابو موسیٰ, تو ابو موسیٰ نے کہا, فرجانا, خوش ہوئے ساتھ اس کے سمینا, جو ہم نے سنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے لوگوں کو دیر سے نماز پڑھنے پہ ایسی پیاری بات سنائی کہ لوگ خوش ہو گئے. پتہ چلتا ہے کہ جو داعی دین ہوتا ہے یا دین کی بات سکھانے والا ہے اس کو ہمیشہ لوگوں کو اچھا نہیں چاہیے. اگر وہ دیر سے انتظار کریں تو ایک اچھا جملہ بول دیجئے جس کی وجہ سے خوش ہو جائے اور ان کی تھکن دور ہو جائے. اور دوسری بات میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ واقعی اگر آپ سردیوں میں یا کہ میں خاص طور پہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کے لیے جاگنا پڑتا ہے, لیکن جو نان مسلم لوگ ان کے گھروں کے پاس سے اپنے حساب سے سو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تو کسی نماز کی فکر نہیں, تو اکثر پھر ذہن میں آتا ہے کہ جاگ جائے. ان کو ہماری طرح نہیں ہے کہ نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہے یا رات کو دیر تک جاگنا ہے, لیکن یہاں دیکھا جائے تو یہ کارنر بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ خوبی دی ہے اور اللہ کا یقیناً اپنے بندے پہ پیار آتا ہے کہ جو جاگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کے میرے لیے ساری دلیل ہے کہ کبھی اگر نماز کے لیے ہمیں ادھر ادھر ہونا پڑے, اپنے آپ کو کسی ٹائم سے نکالنا پڑے, تو پھر خوش ہوں کیونکہ ہم کی وجہ سے دوسروں کو ٹائم بھی دیتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی مشکل میں بھی پڑ جائیں. تو کوئی ایسا کام انیوجل ہو جائے تو پھر اللہ سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو آپ قبول فرمائیے. شائع سو جانا نماز سے پہلے کا, یعنی نیند کا اتنا غلبہ آ گیا کہ جاگ ہی نہیں سکتے. شاہ لمن غلبہ, اس شخص کے لیے جس پہ غالب آ گئی نیند, یعنی جس کو شدید نیند آ جائے تو وہ اشارہ لے سو سکتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ نہیں سونا عام حالات میں اٹس ناٹ گڈ, لیکن جب کوئی ایکسیپشنل کیسز ہیں, سفر پہ ہیں, تھکے ہوئے ہیں یا کوئی اور ایسی حالت ہے کہ نماز کی سمجھ ہی نہ آئے, تو پھر وہی بات سوچ لیجیے کہ انتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکرى, نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو وہی بات ادھر ہے کہ نیند کی حالت میں پھر انسان ڈیلے کر لے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث, آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء, تاخیر کی اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز میں. ونادا عمر تقدم زیادہ, اور حضرت عمر نے آ کر آپ سے عرض کیا, اللہ کے نبی سے پوچھا, کان یصلون فیما بین یغیب الشفق الی ثلث اللیل الاول, ادھر بچے تو سو رہے ہیں. اور یہاں اس روایت میں اس قدر الفاظ زیادہ ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سرخی غائب ہو جانے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک کسی بھی وقت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی صحابہ میں سے جن کو جلدی سونا, مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا بالکل جو ابتدائی وقت تھا, تو پڑھ لیتے تھے. پڑھی جا سکتی ہے, پڑھنی چاہیے, لیکن یہ جتنی بھی روایات ہیں اس میں یہ مراد ہے کہ اللہ کے نبی دیر سے پڑھتے تھے, پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر اس سے یہ مراد وقت پہ پڑھ لیتے تھے یا جلد وہ ان کی نماز نہیں ہوتی پڑھ لیتے تھے. وفی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما, ایک اور روایت میں ہے فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کان ینظر الیہ الان, اس طرح گویا کہ میں ابھی بھی ان کو دیکھ رہا ہوں, یعنی اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کو نکلتا دیکھ کر, یکتر راسہ مان, ان کے سر سے رہے تھے وادین, راسی ہی ڈال رہے تھے آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر, یعنی آپ اپنا ہاتھ سر پر رکھے تھے. فقالا, تو آپ نے فرمایا, اس جملے کو سنیے گا اور اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے محسوس کیجیے گا, لولا نشمتی, اگر نہ مجھے تکلیف کا احساس ہوتا اپنی امت, یعنی اشک کا شخص سے بوجھل گزرنا, مشکل گزرنا, میری امت پر یہ بات مشکل نہ ہوتی, ان کو حکم دے دیتا ہے یو سلوحا حاقزا کہ وہ نماز ہاں بڑھا کرے, اسے بہت سارے لوگوں کی مشکل کا فکر نہ ہوتا تو نماز کو لیٹ ہی کروا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے حالات کے مطابق سمجھنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے عمل کو اللہ سے محبت سے جوڑتے جائیں گے, یہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا, اور اللہ کی محبت نہیں ہے وقت پہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہی لگتا ہے. اور کوئی بات ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے, کیف وضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی یدو, کیسے ہاتھ بنے اپنے سر پہ, یعنی حضرت ابن عباس اپنا ہاتھ رکھ کر دکھایا کرتے تھے, کہتا فبدد بین اصحابی شیئا من تبدید, سبحان اللہ, دیکھیے کتنے غور سے انہوں نے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے ان کے سر پر یوں پھیرنے لگے, کیسے, ثم ودا اطراف اصابعه علی ثم دمها یمرها كذلك علی الراس, یعنی یہ پوری تفصیل بیان پر انگلیوں کے پورے رکھتے اور اس کو بالوں میں لے جاتے, اور حت تمست ابهامه طرف الاذنی مما یلی الوجه علی صدئی ونحیه لا یکسر ولا یبتش الا كذلك, تو انگو اٹ جا لگا, نہ سستی کی اور نہ جلدی کی بلکہ اسی طرح جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو بتایا. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کو بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے. حقیق ایک تو لفظ ہوتا ہے کہ منہ سے بولنا, ابن نے کوئی جملہ بولا, لیکن یہ حقیق کیسے, جیسے آپ کہتے ہیں نا حکایت بیان کی یا کر کے دکھایا, صحابی کا عمل ہے, اس میں منہ سے کچھ نہیں بولے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو کر کے, اس کی زبان میں آپ کہہ لیتے کہ ویژولائز کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ کیسے رکھا تھا اور انگلیوں کو سر کے اندر پھیرا تھا اور پھر اس کو کس طرح سے کان کے پاس لے کر آئے تھے. پھر اگلی حدیث کا وقت العشاء الى نصف الليل, یہ بڑا اہم, سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ عشاء کا انتہائی وقت کون, تو یہ دیکھتے ہیں عشاء کا وقت کب تک ہے, آدھی رات تک ہے. اور فقال فیہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, یعنی اسی میں کچھ اضافی تھی, وبی سے خاتمہ لیلۃ اذن, آپ کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں, اس طرح گویا کہ میں ابھی اس کو رات, یعنی اللہ کے نبی جب اپنے چمک رہی تھی وہ بھی مجھے ابھی دی, ٹھیک ہے. تو اس میں یہاں تو مختصر روایت ہے, لیکن جب آپ اس کو طویل روایت پر دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی عشاء کو نصف شب تک مؤخر کرتے تھے. اب یہاں ایک ایشو ہے, آپ کے بھی ذہن میں آنا چاہیے, ہمارے کلچر میں بہت معروف ہے کہ یہ رات 12 بجے کو کہتے ہیں, لیکن حصوں میں گھومتے پھرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وقت تو بدل رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیے کہ ناروے میں 11:30 کے قریب عشاء ہو رہی ہے تو پھر 12 بجے تک گزر گیا, تو پھر نصف شب تو نہ ہوئی نا. پھر اسی طرح سردیوں میں اگر گیا 5 بجے نا, اس کے بعد 5 وقت شروع ہوئی اور آج صبح 9 سا طریقہ رکھ لیں, انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بھولے گا نہیں, جو بھی اس ملک کی, ٹھیک ہے. دوسری طرف فجر کا وقت لکھیے, اب مغرب سے فجر کا بھی نصف شب ہوتی ہے, مڈل پارٹ یعنی وقت تک کے وقت کو ادا کر دیجیے, ٹھیک ہے, اس کو مڈل میں لایا جاتا ہے. تو یہ جاتا ہے کہ کس طرح سے نصف شب کا وقت ہم تلاش کر سکتے ہیں. گھڑی کی سوئیاں آج ہم نے دیکھی کہ گھڑیوں سے ٹائم دیکھتے ہیں, پہلے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ کہ ان کوشش کرنی چاہیے جلدی پڑھے. اب سوال ہے کہ اگر نصف ٹائم گزر گیا تو کیا اب نہیں پڑھی تو نہ پڑھے, پڑھیے مسٹاک کے کچھ پڑھے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ عشاء نماز بہت لیٹ ہی کرتے جائیں, اتنی لیٹ کریں کہ بس پھر آخری وقت میں مشکل ہو. میں نے تو اپنے پڑھ کے وہ نماز اب وقت کے شروع میں پڑھ لے وہ اچھی ہے, اور باقی جو وہ صرف حج ایک اپنی جگہ ہے, پڑھی نہیں وہ خیر وہ کہ کھٹ 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 چلتا رہتا ہے. پڑھ لے نماز کے بعد, اس نماز میں بہت وقت ہے. اچھا جو لوگ پچھلی نماز لیٹ کر کے پڑھتے ہیں نا, اب جو ہی پڑھی اس کے تھوڑی بدلی شروع ہوگی, کہتے ہیں پھر نماز. وہ اس لیے وقت ہو گیا کہ آپ نے دیر سے پڑھی ہے. اگر آپ نے جلدی تو اس وقت نماز کی دوسری نماز کے بیچ میں بہت ٹائم تھا. تو کم از کم فرضوں کو فوراً پڑھ لیں, وقت کا نہیں پتا کیا ہو اسٹاک کو, فرض پڑھ لیجیے اس کو ساتھ ادا کرتے رہے, اور بنا وجہ دلے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا مغرب اور عشاء کا تھوڑا سا وقت. اب آئی کی نماز کا بھی وقت دیکھ لیتے ہیں. باب کیا ہے؟ وقت الفجری, فجر کا وقت. ان انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد کی, کیا کہا؟ انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ نفس سری کھائی. یہ تسحروا کے سحری کھانا, ثم راتی پھر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. کون در قل, تو میں نے کہا یا میں نے پوچھا, کان بینہما, کتنا تھا ان دونوں, یعنی سحری اور نماز کے ان دونوں کاموں کے بیچ میں کتنا وقت لگا؟ قال, فرمایا, قدرو خایا, تو آپ نے فرمایا 50 یا 60 آیات کی تلاوت کے برابر. سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ سحری بالکل آخری وقت تک کھایا سکتے ہیں اور کھانی چاہیے. جو روز رات کو کھا لیتے ہیں وہ سنت کے, لیکن یہ دینا پڑے گا. دوسری بات ہے کہ اتنی لمبی 70 آیتیں, تو آپ سوچیے اگر شروع کا وقت نہ ہو تو پھر تو سورج نکل آئے اور ہماری شہ سب سے مخت, اور جب لیٹ پڑھیں گے تو پھر فجر کی تلاوت زیادہ نہیں ہوگی. یہاں یہ بات پھر نوٹ کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیرت فجر کی نمازوں میں کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انہ قال, کنت اتسحر فی اتسحلی ثم یکون ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر سحری کھاتا, پھر مجھے جلدی پڑ جاتی. کیا چلا کہ گھر میں سحری کھا لیتے, اور پھر اس کے بعد جلدی پڑھنے سے مراد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نہیں کرتے تھے, اس کے بعد نماز پڑھ لیتے تھے, اندھیرے میں پڑھتے تھے. اور یہ آپ کا ساری زندگی کا معاملہ, جلدی. عشاء کیا لیٹ, فجر کیا جلدی, ظہر کیا لیٹ, عصر کیا جلدی, اور پھر اس کے بعد مغرب بھی جلدی ہوتی ہے, جس میں عشاء کی نماز اور ظہر کی نماز اس کو تھوڑا سا کو ابتدائی وقتوں میں. اگلا باب دیکھتے ہیں, صلاۃ بعد الفجر حتی طرف فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک نماز کا حکم, یعنی کب تک پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز, یہ مراد ہے. شہد عندی رجال مردیون, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا میرے سامنے چند اچھے لوگوں نے بیان کیا. مردیون کون ہے؟ پسندیدہ. رضا سے ہے رضی, رضوان, رضا ان میں سے پسندیدہ یعنی معتبر میری نظر میں عمر تھے, یعنی مین جو بہت اچھے لوگ تھے, یہ نہیں کہ ایسی بات کرنے ٹک لوگ تھے. انہوں نے بات کی اور کیا بتایا؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے منع کر دیا نماز کے بعد, کب تک؟ حتی تشرق الشمس, جب تک کہ سورج ڈھل جائے. وبعد العصر, اور عصر کے بعد. حتی تغرب, کے ممنوع اوقات ہیں یہ, ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. ہاں لیکن اگر کسی کے کو فرض قضا ہو گئے ہیں جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ سبب ہوتا ہے, جو سببی نماز ہے اس کا مراد ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں عصر میں مسجد میں گئے تو پڑھ لیں, تو اس طرح صلاۃِ کسوف ہے, جنازہ ہے, سجدہ تلاوت آ گیا شکر, تو ایسے پڑھا جا سکتا ہے. اس طرح کا حرام نہیں. بعض لوگ ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بہت بڑا پکی مسئلہ بنا لیتے ہیں, تو عام طور پہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها. حضرت ابن عمر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرما طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. وہی بات, کیونکہ ایسے وقتوں میں جو سورج کو پوجنے لے لیتے, اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے وقتوں میں شیطان سورج کے سامنے جب سجدہ کیا جائے تو گویا کہ وہ شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے. تو مماثلت سے بھی بچنا, اور ہمارے لیے اتنے کافی ہے کہ اللہ کے نبی منع کر دیا. قال ابن عمر رضی اللہ عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عمر ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس فاخر الصلاۃ حتی ترتفع, جب آفتاب کا کنارہ طلوع ہونے لگے, مراجعہ کے طلوع آفتاب شروع ہو جائے, تو نماز موقوف کر دو یعنی روک دو. حت غاب حاجب الشمسی, اور جب سورج کا کنارہ ڈوبنے لگے, مراد عصر کے بعد, تا تغیبہ, تو نماز موقوف کر دو یہاں تک کہ سورج پورا چھپ جائے. وہی بات ہے, یہاں عصر کے بعد کچھ نہ پڑھو. تھوڑا اگر لیٹ ہو گئے تو ویٹ کرو، پورا نکل آئے تو پڑھو. حدیث ابی حریرت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیعت، اللہ کے نبی نے روک دیا دو قسم کی بیعت سے، وعن اور سے، لبستینی دو لباس سے، یعنی دو طرح کی تجارت آپ نے منع کی اور دو طرح کے لباس سے آپ نے منع کیا. تقدمہ یہ کہ حدیث وزادہ فی حاضی روایت، اور اس روایت میں یہ زیادہ ہے، ون صلاتین اور دو نمازوں، حت نہا عن الصلاۃ بعد الفجر، روک دیا نماز فجر کے بعد، حتی تت کہ سورج طلوع ہو جائے، و بعد العصر اور عصر کے بعد، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ کیا پتہ چلا کہ رات دن میں کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جن میں نماز ادا کرنا مکرہ طلوع آفتاب تک، پہلی وجہ لکھ لیں، فجر کے بعد سے جب تک سورج نہ نکل آئے اس وقت نماز، پھر نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک یعنی مغرب کے ابتدائی وقت تک، پھر جب کہ دوپہر کے وقت سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر فرض ہو گئی ہو تو پڑھنا جائز ہے. اسی طرح ایک ایکسیپشن ہے فجر کے فرضوں کے بعد، اور وہ کہ اور فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھی ہو تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور جو لوگ جماعت ہوتے ہوئے بھی سنت فجر پڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی خیال یہ کہ فرض کے بعد نہیں ہم پڑھ سکیں گے، تو وہ حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ جتنے ممنوع اوقات تھے نا، یہ سب یہاں مکہ مکرمہ میں کسی وقت کا کوئی بھی کر سکتا ہے، تو آپ کو مسجد میں جانے کے، تحیت المسجد کے، کسی بھی طرح کے نوافل جو ہے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں بہت ساری چیزوں کو دوسری چیزوں سے الگ کر دیا. میرے اور آپ کے لیے ایک فائدے کی چیز ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پہ ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے تو پھر ہم وہاں پہ اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے. آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ہی ڈیٹیلز کی کیا ضرورت ہے، جو بھی ہو گیا جس کو جو مرضی کرنا ہے. ان سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمازوں میں انسان اس طرح کرتا ہے تو عام زندگی میں بھی آسان ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کو ماننا. بعض دفعہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یعنی نمازوں میں تو ہم واقعی 100% یہی کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم زندگی میں اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے عافیت رکھے. آج میں اور کوئی سوال ذہن میں تو آپ پوچھئے، اور کیا آپ کو آج کے جو اوقات تھے ان کو مشورہ ضرور دوں گی کہ بخاری کے اندر کتاب و صلات پڑھنے کے دوران جو جو موضوع آپ انہی کو نبوی کتاب کے اندر جو ٹاپک آتے ہیں اس میں بھی پڑھ لیں تو فائدہ ہوگا. دیکھیں جب ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے حدیث پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت صرف صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں نا، لیکن جیسے کوئی ایک کسی ایک ٹاپک پہ، مثلا میں نے نماز نبوی کا نام لیا، اسی طرح تفہیم السنہ سیریز میں کتاب بنے ہوئے، لیکن دونوں کو پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نمازوں میں کئی شبے جو تھے ختم ہو. اسے بھی پڑھ کے اور بھی ہوم ورک لینا چاہتے ہیں تو آپ جائیے اور جوابات پڑھ لیں. میں نے دیکھا جو علم لینے کے بعد کوشچن آنسر پڑھنے سے وہ عام طور پہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع للین. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو الحمد للہ آپ لوگوں کا آج بخاری کا سیشن یہاں مکمل ہوا، تو ماشاء اللہ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. ٹھیک، تو پہلی حدیث جو ہم نے دیکھی تھی وہ کس چیز کے بارے میں آپ نے پڑھی؟ یس، مغرب کی نماز کے حساب سے، اور اس مغرب کی نماز کے بارے میں بھی کیا پوائنٹ آپ نے اس حدیث سے سیکھا؟ جی، مغرب کا وقت، ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھائی گئی، پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں مغرب کی نماز کے معاملے میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہے. یس، وقت ہوتے ہی پڑھ لینی چاہیے ہے. جی، وقت ہوتے ہی پڑھ لینی چاہیے.
لیٹ نہیں کرنی چاہیے بیکاز بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا, اور اس لیے اگر ڈیلے کریں گے تو پھر وہ ایک اچھی بات بھی نہیں ہوتی. قرآن بھی ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے کہ ہمیں نمازوں کو ان کے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے, تو جیسے وقت ہے وہ ہماری حاضری کا ہے تو ہم اس کے لیے ریڈی ہوں. ٹھیک, پھر اس کے بعد اگلی حدیث کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ ہم نے مختلف نمازوں کے اوقات دیکھے تھے, رائٹ؟ تو آپ لوگ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مغرب کا نام مغرب کیوں ہے؟ غروب آفتاب سے. یس, تو چونکہ سورج غروب ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, سورج کے غروب کا وقت ہے, تو لہٰذا اس لیے اس کو مغرب کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے, اور صحیح, الحمدللہ. اچھا, پھر اس کے بعد سن سیٹ کی وجہ سے, رائٹ؟ اچھا, ایک اور چیز بھی اگر ہم دیکھیں تو جو نمازوں کے نام ہیں تو یہ نام ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ جی, جو نمازوں کے نام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور جو ان کے اوقات ہیں وہ ہمیں کس نے سکھائے, یعنی کہ ان اوقات کا ہمیں کس سے پتا چلتا ہے؟ قرآن کے ذریعے. یس, ویری گڈ. تو لہٰذا جیسے کہ کبھی کچھ دیہاتیوں کا کیا طریقہ تھا کہ ان کے, یعنی وہ شاید محاورتن اس طرح سے کر دیتے تھے کہ ایک نماز کا جو نام تھا وہ دوسری نماز سے مکس اپ کر دیا کرتے تھے. تو خیر, الحمدللہ, ہمارے یہاں تو یہ ایک اسٹیبلشڈ وے ہے کہ ہم صحیح وقت کو صحیح نام ہی الحمدللہ دیتے ہیں, لیکن یہ ہم نے اس حدیث میں دیکھا تھا. پھر اس کے بعد اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو عشاء کی نماز کے لحاظ سے ہم نے کیا پوائنٹ سیکھا تھا, کہ عشاء کی نماز کو ہم جلدی کرنا زیادہ پسندیدہ ہے یا پھر صرف اور صرف دیر سے کرنا یا صرف جلدی کرنا, آپ نے کیا سیکھا؟ کین ڈیلے ایز پر دی نیڈ. جی, یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایک جنرل رول تو یہی ہے کہ انسان وقت پہ ہی نماز پڑھ دی, لیکن اگر عشاء کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیر سے پڑھنے کے اوپر بھی تھوڑی سی اپنی ایک لائکنس شو کری, ریڈ ان فرسٹ تھرڈ آف دی نائٹ, اور لیٹ پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل, فرض ٹائم پر پڑھنا چاہیے. جی, لیکن جیسے عشاء کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیلے کریں, تاخیر کریں, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. فرسٹ, ٹھیک ہے, سو الحمد للہ یہ چیز آپ لوگوں نے صحیح لکھی. اچھا, پھر اس کے بعد جی ان شاء اللہ ایک اور چیز ہم دیکھیں اگر تو ظہر اینڈ مغرب کین ڈیلے. جی بالکل, ظہر کے ٹائمنگ کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کو کیوں ڈیلے کرنے کی اجازت ہے یا اس کو تھوڑا سا لیٹ کیوں پڑھ سکتے ہیں, اس کی کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ ظہر اینڈ عشاء, یس, سوری, اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وڈ گیو حکم فار ڈیلینگ اف ہی ڈیڈنٹ فیل اٹس ڈیفیکلٹی فار, جی, اف ہی ڈیڈنٹ فیل اٹس ڈیفیکلٹی فار اما, یس. اور گرمی ہونے کے بعد سورج کی گرمی کم کرنے کا بہتر ہو جائے, تو یہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے ہمیں کیا احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں جو یہ نمازیں بھی دی ہیں اس میں بھی ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں, کہ بہت ساری چیزوں میں آپ اچھے آپشنز ہیں کہ جس کے اندر بھی ہمیں خیر ملے. یس, سو الحمدللہ. اور یس, الدین الیسر, رائٹ. اچھا, پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو فجر کے بارے میں ہم نے دیکھا تو فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ جی, جو فجر ہے اس کا ٹائم کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے, اور ایز ارلی ایز پاسبل ٹو ڈو. یس, فجر کے بارے میں بھی جس طرح مغرب کے بارے میں ہے ویسے ہی ہمیں فجر کے لیے بھی جلدی کرنی چاہیے, ہے, رائٹ.
before sunrise and can do sehri till fajr. Yes. Must know to do till last time. یعنی کہ جلدی پڑھنی چاہیے, لیکن ہاں یہ کہ ہمیں یہ بھی حدیث سے ملتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹیشن اتنی اس میں لمبی کرتے تھے کہ وہ آف کورس ایک طرح سے لمبی ہو جایا کرتی. تو سحری ہم حال بتا بے شک کہ ہم فجر کا جو بھی ٹائم جب تک اسٹارٹ ہوتا ہے ہم اس وقت کر سکتے ہیں. جی صحیح. اچھا ایک اور چیز یہ کہ آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا عشاء سے پہلے اگر کوئی شخص سونا چاہے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ یس, کہ کوئی بھی شخص اگر عشاء سے پہلے سونا چاہے تو کیا ٹھیک ہے؟ ناٹ ریکمینڈیڈ. اگر کسی کو پتا ہے کہ میں اتنی زیادہ نیند میں چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا کہ پھر میں اٹھ نہیں سکوں گا اور میری آنکھ فجر پہ ہی کھلے گی, تو اٹ از بیٹر کہ ہم پہلے عشاء پڑھیں اور سونے کو پھر ہم ڈیلے کریں. یس, نیند کا غلبہ ہو. اور لیکن اگر نیند کا غلبہ ہو تو تھوڑی دیر سونا ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو صحیح طرح سے اپنے لیے کوئی سسٹم یا ایک طرح سے الارم لگانا پڑے گا, ورنہ اٹ از بیٹر کہ ہمیشہ کر لیں. ادروائز ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کو بہت نیند آ رہی ہے اور اس کی نماز میں ہی دل نہیں لگے گا تو پھر تھوڑی دیر اس کو آرام کر لینا چاہیے. جی, جائز بٹ ناٹ ریکمینڈیڈ. یس, جی. اینڈ لاسٹلی ایک آپ نے حدیث پڑھی الحمدللہ کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن چیزوں سے کیا چیزیں جن سے انہوں نے منع کیا ہے, تو وہ یہاں لکھیں. یعنی نماز ہی سے ریلیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں منع کری, وہ کیا ہے؟ کہ دو قسم کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لیے باز سے منع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر دو طرح کی نمازوں سے بھی منع کیا ہے. تو وہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ پریئنگ ایٹ سن رائز اینڈ سن سیٹ, پریئنگ آفٹر فجر اینڈ عصر صلاۃ. جی بالکل, کہ یعنی اس ٹائم کے درمیان میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے, یعنی نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا اگر کوئی ہماری فرض نماز کی کوئی قضا رہ جائے, یعنی کہ ہماری کوئی نماز پہلے کی فوت ہو جائے اور ہم اس وقت پڑھنا چاہیں دن کی, تو کیا ہم وہ کر سکتے ہیں؟ یس, کین ڈو قضا, قضا ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے الحمدللہ. سو انشاءاللہ وی کیا کہیں تک ہی رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر, ماشاء اللہ ویری گڈ. آئی تھنک آپ سب لوگوں نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ. تو ان شاء اللہ اب یہ کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ آپ کا سیشن سکسیزفل لائف کا سیشن ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کو یہ سیشن میں میرے خیال سے بہت سارے اور پریکٹیکل ٹپس ملتے ہوں گے اور بہت ساری وزڈم حکمت والی باتیں اور ملتی ہوں گی. تو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جس کا سلسلہ پچھلی نشست میں تھا, اور وہ کیا تھا کہ عقل کی ضرورت انسانی معاملات میں اور عقل کو سلیم العقل میں کیسے بدلتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ عقل کی تکمیل کے لیے کیا ضروری صفات ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں عقل مند انسان کہلاؤں, میرے معاملات عقل مندی پر مبنی ہوں, جو کام میں کروں وہ پورے شعور کے ساتھ کروں، لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، اور عموماً لوگ اپنی اس خواہش کے پورا نہ ہونے کو لوگوں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میرے کام خراب ہوتے ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ خراب ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھیں گے کیا طریقے ہیں کن چیزوں سے انسان اپنی عقل کو مکمل کرے. پہلے آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو پوچھیں، کیا میں چاہتی ہوں کہ میری عقل کی تکمیل ہو؟ کیا واقعی میں انٹیلیجنٹ بننا چاہتی ہوں؟ اور اپنی انٹیلیجنسی کو میں اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو کام میں لانا ہوگا. یہ لفظ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، ذہن، لیکن ذہن ہے کیا؟ اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. ذہن وہ قوت ہے جو آرا حاصل کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوتا ہے. آرا کیا ہوتا ہے؟ رائے کی جمع. کوئی اوپینین، آپ نے کوئی چیز سنی، کوئی بات آپ کو کسی نے کہی، اگر آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ذہن ہے. یہ کوئی سالڈ چیز نہیں ہے. دیکھیے کہ آپ جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں سے اس کا دماغ تو نکلتا ہے، برین کے طور پہ بعض لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بات سنی کہ کسی بکرے کے اندر سے ذہن نکلا؟ یا آپ نے قصائی کو کہا ہو کہ مجھے تو ذہن کھانا ہے؟ نہیں ہے. ذہن ایک قوت کا نام ہے، یہ مادی چیز نہیں ہے. یہ آپ کی تیاری کا نام ہے کہ آپ کتنے تیار ہوئے ہیں اپنی عقل سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکاوت فہم کی قوت کی تیزی کا نام ذہن ہے. یعنی ذکاوت کیا ہے؟ بہادری، اور یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل مندی، اور اس کو استعمال کرنا ہے. علامہ ابن جوزی کی کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہتے ہیں کسی عاقل کی عقل پر اس کی مناسب سوچ، اس کی مناسب موقع پر خاموشی. آپ اس پہ نمبر ون لگائیں، یعنی علامہ ابن جوزی کے ناطے سے کسی بندے کی عقل کا کیا اظہار ہے، کیسے کوئی عقل مند بنتا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ مناسب موقع پر خاموشی. سوچئے، کیا میں ہر وقت تو نہیں بولتی؟ بولنا زبان سے بھی ہوتا ہے، ذہن سے بھی ہوتا ہے. اندر کے بولنے کا نام بے چینی اور چلبلا پن ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ اندر حرکتیں ہو رہی ہیں. نہیں، اندر خاموش، پیس اور سکون، یہ دوسری چیز ہے، اور نیچی نظر یہ تیسری چیز ہے، نگاہوں کو نیچا رکھنا، اور برمحل حرکات سے استدلال کیا جاتا ہے. برمحل حرکات کیا ہوتی ہیں؟ کہ جن حرکتوں کا اس وقت موقع ہو. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بے موقع حرکتیں کرنا. یعنی بیٹھنے کے وقت پہ آپ چل رہے ہیں، کام کرنے وقت میں آپ سو رہے ہیں، سونے کے وقت میں آپ کو کوئی کام یاد آ گیا، بھوک لگی بھی تھی تو اس وقت آپ کسی دوسرے کام میں لگ گئے، ایسا نہیں. عقل مند اپنے فیصلے میں، خواہ کھانے پینے کے معاملے میں یا کسی کال اور فیل کے معاملے میں، اسی امر کو اختیار کرے گا جو انجام کے اعتبار سے اعلیٰ ہوگا، اور جس چیز سے نقصان ہوگا اس کو ترک کر دے گا، اور اسی کام کی تیاری کرے گا جس کا پورا ہونا ممکن ہے. اتنی بات سے جو ہم نے سیکھی بات وہ کیا تھی؟ پہلی بات ہے کہ کسی کی عقل کا حساب کہاں سے لگتا ہے، یا کسی کے عقل مند ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ مناسب موقع پہ خاموش رہے، اپنے اندر ایک سکون محسوس کرے، اس کی نگاہیں نیچی رہے، یعنی بے مقصد ادھر ادھر نہ بھاگتا پھرے، چاہے وہ ونڈو واچنگ کے لیے ہی کیوں نہ ہو یا لوگوں کے راز ٹٹولنے کے لیے ہو، اور موقع کے مناسبت سے حرکات کرے. ٹھیک ہے. اور عقل مند کیسے پتا چلتا ہے؟ اپنے فیصلوں سے، چاہے وہ چھوٹے سے فیصلے ہوں. کھانے پینے کا فیصلہ مثلاً، اس وقت کیا کھاؤں؟ آپ رات سونے کے قریب تھے لیٹنے کے، آپ کا دل چاہا کہ کیوں نہ میں ذرا قیمے کے کباب بنا کے کھاؤں. اب دل میں یہ بات آتی ہے نا، تو شیطان فوراً تیار کرتا ہے، چلیں فریزر کھولتے ہیں، فرائنگ پین کھولتے ہیں، اس میں آپ کباب ڈالتے ہیں، اس کو خوب فرائی کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ساتھ ایک روٹی بھی کر لوں. اب آپ خوب ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھائے، نیند بھی آنے لگے گی، کیونکہ بھاری کھانا چاہتا ہے تو پیٹ بھر گیا. اب جب آپ سوئیں گے نا، تو صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی. تو عقل مندی کا تعلق بڑے بڑے عدالتی یا خاندانی معاملات سے نہیں، آپ کے کھانے پینے کے وقت، اوقات، آپ کی باتوں سے بھی یہ ساری چیز ظاہر ہوتی ہیں. پھر اسی طرح انسان کوئی بات منہ سے نکالتا ہے تو بھی پتا چلے کہ یہ نکالنی تھی کہ نہیں. انجام کو سامنے رکھنا، ایک اپنے لیے کی پوائنٹ لکھ لیں یا کی ورڈز ایک بنا لیجیے، اور وہ کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو انجام کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے. اس سبق ایکٹیویٹی بھی یہی ہے. آپ نے یہ خوبصورت لفظوں میں لکھ کے اپنے خوبصورت رائٹنگ میں یہ جملہ لکھ لیں، عقل مند وہ ہے جو انجام کو سامنے رکھ کر قدم اٹھاتا ہے. بس پھر اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا میں ایسا کرتی ہوں. کوئی کام کریں فوراً سوچیں کہ اینڈ آف دا ڈے میں پہنچوں گی کہاں، اس کام کے کرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، اس کے برعکس دل یا شیطان انسان کو کس طرف مائل کرتا ہے. جو دل چاہ رہا ہے وہ کر لو، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. نہیں، یہ بعد میں دیکھنے کا جملہ زندگی سے نکال دیں. ہمارے یہاں عموماً جو جملہ بولا جاتا ہے، اچھا کرو جو ہوتا ہے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، نہیں پہلے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں سورت فاتحہ میں پہلے دن سکھا دیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بات کافی تھی، سیدھا راستہ دکھا نہیں، انجام دکھایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، تو یہ انجام دکھایا نا. تو عقل مند منزل پہ قدم کا منزل کو سامنے رکھ کے، انجام کو سامنے رکھ کے گھر سے نکلتے ہیں. ابو دردا کی سے ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں عاقل کی علامتیں بتاؤں، یعنی عقل مند کون ہوتا ہے؟ یقیناً آپ بھی سننا چاہیں گے اور آپ کے بھی ذہن میں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، نمبر ایک لکھیں گے ہم، چھوٹے کو حقیر نہ سمجھے نمبر ٹو، یا دو نمبر، اور نمبر ون تھا وہ، نمبر ون اور یہ نمبر ٹو. اپنی گفتگو میں بڑائی کے اظہار سے بچے، یہ نمبر تین ہے. سیلف پریزنگ سے بچنا، لوگوں کے ساتھ معاشرت میں ان کے آداب معاشرت کو ملحوظ خاطر رکھے، ملحوظ رکھے یعنی ان کا خیال رکھے. لوگوں کے ساتھ معاشرت میں ان کے آداب معاشرت کو ذہن میں رکھے، یعنی لوگ جس انداز سے جیتے ہیں پھر ان کے ساتھ اسی انداز سے معاملہ کیا جائے. پھر اگلی بات کہتے ہیں، اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو سخت اور مضبوط رکھے، یعنی اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ آئے. کیونکہ جب یہاں گیپ آتا ہے نا، وہ جو ببلز آتے ہیں ایئر گیپس، یہاں گیپ آتا ہے نا، تو پھر عقل بندے کو دوسری طرف لے جاتی ہے. عقل کی رہنمائی کب فائدہ دیتی ہے؟ جب بندے کا رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو. کہتے ہیں جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں وہ عقل مند ہے، اور وہ دنیا میں اس تعلق کو ہر نقصان سے بچاتا ہوا پھرے گا. یہ بڑی قابل غور بات ہے، ہر نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کے تعلق کی بنیاد پہ. یقین کریں اللہ کا تعلق جو ہے وہ بچا لیں گے، اور نقصان ہوتا ہے تو ہو. عموماً دیکھیے کہ بہت لوگ عام حالات میں عقل مند ہوتے ہیں لیکن خوشیوں کے موقع پہ بے عقل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بگاڑ لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس تعلق کو، اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بعد میں دیکھیں. تو دوسرا کی پوائنٹ اس نشست کا کیا ہے، اپنے لیے ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا، ہر حال میں میں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور ہونے سے بچانا ہے. یہ آپ کی سمٹم ہوگی آپ کی عقل مندی کی، کہ آپ کتنے عقل مند ہو گئے. ہر حال میں عقل مند بننا ہے، بے وقوفی پہ نہیں آنا. ٹھیک ہے، چلے ایک اور بات ہم اس میں دیکھیں گے جس کا اور ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ عقل کیسے آتی ہے اور انسان کی عقل کی تکمیل کیسے ہوگی. وہاب بن منبع سے منقول ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 صفات نہ پیدا ہو جائیں. سوچئے عقل کامل نہیں ہوتی، اچھا میں تو کرنا چاہتی تھی، اچھا کیسے ہوگی؟ جب 10 چیزیں میرے اندر آئیں گی. تو ہم بھی نوٹ کر لیتے ہیں، شاید کبھی کام آ جائیں، نہ مانے لیکن نیت تو کریں. چلیے کون سی ہے؟ پہلی چیز کبر، یعنی غرور سے محفوظ ہونا، نیک کاموں کی طرف پورا میلان ہو، یہ پہلی چیز ہے. اور کبر کہتے ہی اس کو ہے کہ حق بات سامنے آئے اور اس کو نہ ماننا، یعنی انسان نیک کاموں کی طرف پوری توجہ کرے اور کسی قسم کے تکبر یا غرور کو اپنے اندر جگہ نہ دے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، دنیاوی سامان میں سے بقدر ضرورت زندگی پر اکتفا کرے. بہت دنیا جمع نہیں کرنی، یہ قدموں کو روک لیتی ہے اللہ کی طرف آنے سے، اور آخرت کی طلب کم ہو جاتی ہے اس سے. پھر اسی دنیا کو انسان جنت بنانے کی تمنائیں کرتا ہے. تیسری چیز، زائد کو خرچ کر دے، ایکسٹرا تھنگ جو ان کو خرچ کر دے. چوتھی چیز، توازو کو بڑائی سے اچھا سمجھے، توازو کو بڑائی سے اچھا سمجھے، یعنی اپنے اندر ہیومیلٹی لائے، ہمبلنس آئے. بہت بڑے بڑے جملے نہ بولے، میں یہ کر سکتی، میرے ہاتھ میں یہ، میرے بس میں یہ، ایسا نہ کر. ٹھیک ہے، اپنی انا کو قربان کرنے کو، اپنی انا قربان کرنے کو عزت اور سربلندی پر ترجیح دے. سبحان اللہ، ایگو کا شکار نہ ہو، انا کچل کے آگے بڑھ جائے، پھر عزت اور سربلندی ملے گی. بعض اوقات لوگ اپنی انا کے ہاتھوں عزت کو دھتکار دیتے ہیں کیونکہ اس کے بیچ میں ان کا اپنا نفس آتا ہے، اس کو قربان نہیں کر سکتے. پھر اگلی بات، سمجھ کی باتیں حاصل کرنے سے زندگی بھر نہ تھکے. آپ جب چاہتے ہیں نا تعالیٰ کی سمجھ آپ لائیں اپنے اندر تو پھر کبھی تھکے نہ. یہ نہ سوچے کہ میں نے قرآن پورا پڑھ لیا, میں نے ایک کورس پورا کر لیا, میں نے فلاں جگہ سے سرٹیفیکیشن حاصل کر لیا, میں تو یونیورسٹی جا کے اتنے سال پڑھ چکی. نہیں, ہر وقت سیکھیں. سمجھ کی باتیں تو انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. اسی طرح اگلی بات, اپنی طرف سے کسی سے اپنی حاجت کے لیے, یعنی اپنی طرف سے کسی سے اپنی حاجت کے لیے حکم والا انداز اور بد مزاجی نہ اختیار کرے. یعنی آپ کو کسی سے کوئی کام ہے تو آپ کہتے ہیں ڈو اٹ, ویک اپ, گو ہیڈ, ڈو دس رائٹ نو, انسٹنٹلی. اس طرح کی باتیں نہ بولے, حکم نہ ہو, بد مزاجی نہ ہو. زندگی میں انسان کو بہت سارے انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. گھر میں ایک خاتون ہے تو اس کو اپنے بچے سے دن میں کئی بار بات منوانی ہوتی ہے, تو حکم میں نہیں کہنا اٹھو نماز پڑھو پانی دو میں تمہاری ماں ہوں پاؤں دباؤ ہاتھ دیکھو. نہیں, آرام سے بیٹا پانی دیں گے, بیٹا آپ ایک نیکی لینا چاہتے ہیں, اچھا پلیز پانی دے. کیا آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں, اچھا اس کام میں میری مدد کر دیں. جب آپ نے لوگوں کو یہ احساس دلا دیا نا کہ یہ نیکی کا موقع ان کو فائدہ دے گا, تو یقین کریں کہ پھر آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ لوگ آپ کے لیے کام کریں. پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے آ کے کہ بتائیں ہم بھی کچھ کام کریں. یہی انداز صحابہ کرام میں تھا, یس سلو نکما ذنفکون, پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں. یہ نہیں کہا کہ کیوں خرچ کریں, کیا مصیبت ہے, نہیں, وہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم کہاں کام آ سکتے ہیں. عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتی تھی, اللہ کے نبی اس کو قبول کر لیں, اس کو اپنے راستے میں اللہ کے راستے میں لگائیں. آج مزاج بدل گیا, ہم دین کے معاملے میں بھی جب ہیلپ چاہتے ہیں نا تو ہم حکم کے انداز میں کرتے ہیں. نہیں, اگلے کو یہ نہ کہے کہ مجھے بڑی ضرورت ہے آج کل آپ کی, یا مجھے بہت ضرورت ہے, یا میرے پاس وقت نہیں ہے, یا میرے پاس ہمت نہیں ہے, یا میری طاقت نہیں. یہ کہیں کہ نیکی کا بہت بڑا موقع ہے میرے پاس, میرا تو دل چاہتا ہے سارا میں ہی لے لوں, میں تو یہ بھی کر لوں, میں تو وہ بھی کروں. اچھا, وہ کہیں گے آپ ہمیں بھی تو کچھ حصہ دینا اس کام میں. بس آپ دیکھیے کہ دین کا کہیں کام شروع ہوتا ہے نا تو لوگ سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈ جمع کرنے ہیں. نہیں, آپ کہیں کہ میں خود کروں گی, انشاءاللہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا تو لوگ کہیں گے ارے واہ آپ کیوں کریں گے, ہمیں حصہ نہیں لینا, چلے ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس طرح سے پھر لوگوں کی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کو جمع کریں. تو حکم اور بد مزاجی نہ ہو, اکھڑ بن سے بات کرنا, رعونت سے بات کرنا, ایسے بات کرنا کہ اگلا سوچے کہ ان کو میری بات پسند نہیں آئی, ایسا نہ کریں. پھر اگلی چیز کہتے ہیں, دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اپنے بڑے احسان کو کم سمجھے. یہ بات بھی آپ ہائی لائٹ کر کے اپنے آج کے سیشن کے کی ورڈز میں لکھیں. آپ کی طرف سے کسی پہ کوئی احسان ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ نہ سمجھے, ڈونٹ مینشن اٹ. لیکن کوئی آپ کو چھوٹا سا بھی کام کر دے نا آپ کے لیے تو اس کو بہت بڑا سمجھے. جس انسان کے اندر یہ خوبی رہے گی نا وہ کامیاب انسان ہے. پھر ایسا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا اور دوسرے کو اپنا محسن سمجھے گا. اور جب آپ کسی کو اپنا محسن سمجھ لیتے ہیں نا پھر کم ہی آپ اس کو نقصان دیتے ہیں. اور بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے محسنوں کو نقصان دے. اجتماعی زندگی میں اس اصول کی بڑی اہمیت ہے. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, اور اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی دوسرے نے ہمارے لیے کیا کیا. اور جب ایگو آ جاتی ہے نا, انا آتی ہے, ذات آتی ہے, تو پھر انسان فوراً اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا کیا مجھے جواب میں کیا ملا. نہیں, اپنے آپ کو کم سمجھے. اور دسویں بات کیا ہے, اور یہ خصلت جو بڑی بلند ہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ تمام اہل دنیا کو اپنے سے اچھا سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے برا سمجھے. برا بنائے نہ سمجھے, فرق ہے دونوں میں. اور اگر کسی کو اپنے سے اچھا دیکھے تو خوش ہو اور اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے, اور کسی کو بری حالت میں پائے تو خیال کرے کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم کو کیا خبر. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں. یعنی کسی کی برائی دیکھ کے فوراً ججمنٹل نہ بن جائے کہ یہ تو برا ہے اور بس یہ تو جہنمی ہے. نہیں, یہ سوچے آج برا ہے کل میرے سے بھی اچھا ہوگا, اور مجھے آج اچھے ہونے کا گمان ہو رہا ہے تو کل اللہ نہ کرے میرا انجام خراب ہو جائے اور میں برائی کر دوں. جب یہ صفات پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ عقل مکمل ہو گئی. اب آپ دیکھیے, کیا یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں نہیں ہیں؟ یہ ایک محاورہ ہے نا, سونے کے پانی سے لکھنا. حالانکہ پانی کوئی بھی ہو, طالب علم کے تو قلم کی جو انک ہے وہ بھی سونے چاندی سے اعلیٰ, لیکن یہ باتیں اگر ہم بچپن سے بچوں کی تربیت میں ڈال دیں تو کیا اس وقت ہماری عمروں کو پہنچنے کے وقت ان کو کچھ اور تزکیے کی ضرورت تھی؟ میں جیفری سیشن جو ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو لکھوں. بڑے بڑے وائٹ بورڈز ہیں الحمدللہ ادھر جہاں سے میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں, تو میں ہر ویک کا لیسن اگر اس پہ لکھ دوں نا تو چلتے پھرتے دن بھر جو میری نظریں پڑے نا اس پہ, تو یقین کریں کہ یہ میرے لیے خاموش پیغام ہے. آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ چھوٹے چھوٹے سیشنز ہیں, ان کے بلٹ پوائنٹس لکھ کے ہائی لائٹ کر کے اس کو اپنے گھر میں کوئی نوٹس بورڈ بنائیں. آپ سب کے گھروں میں ایک چھوٹا سا تھم پنس والا نوٹس بورڈ یا وائٹ بورڈ ضرور ہونا چاہیے. جب ماؤں کی تربیت پہ توجہ تھی تو ماں ایسے کام کرتی تھیں, تختیاں اور اس طرح کے بورڈز لے کے دیتی تھیں. آج اس کی جگہ ہماری دیواروں پہ ڈیکوریشن پیسوں نے لے لی. ایک پھول ہو سکتا ہے ہمیں اچھا لگے, ایک پینٹنگ اچھی لگے جو کئی ہزاروں کی ہم نے خریدی, لیکن ایک وائٹ بورڈ جس پہ ہر دن ایک نئی چیز ہو یا ویکلی چینج کرے, گھر میں ہر آنے والا پڑھے کہ آج آپ کے اس وائٹ بورڈ پہ کیا, بچوں کو بھی انتظار ہو, ایسے کام ضرور کریں. بعض دفعہ اس میں ایک اور بھی ایکٹیویٹی بن سکتی ہے کہ جیسے پاؤچز ٹائپ کا ایک وال ہینگ ہوتا ہے جس میں آپ چھوٹے چھوٹے کارڈز ڈال سکتی ہیں, بعض لوگوں نے ٹیلی فون اسٹینڈ کے اوپر گائے ہوتے ہیں, تو آپ اس طرح کبھی کو بنا سکتی ہیں, خود بھی بنا لیں, اتنا آسان ہے. سیدھے کپڑے کو فولڈ کریں اور نیچے تھوڑی دیر جگہ ایک ایک تک 6-7 انچ پہ ایک ایک سلائی لگا دیں, سائڈوں سے بند کریں, پاکٹس بنیں گی, اس کو اچھے طریقے سے کہیں لٹکا دیں. اپنے بچوں کو کہیں کہ اس پاکٹ میں تمہارے لیے کچھ رکھوں گی. بس آپ کے چار بچے ہیں نا, چاروں کے نام کی ایک ایک پاکٹ بنا دیں, اس پہ اچھے طریقے سے ان کا نام لکھ دیں, ایک میاں کے لیے لکھ دیں. تو اس طریقے سے انہیں کہیں کہ اچھا اس میں تمہیں کوئی نہ کوئی سرپرائز ملا کرے گا, پھر آپ اس میں کوئی اچھی بات لکھ دیں, کسی کو کسی میں کسی میں کچھ میں. تربیت کے بہت سے ڈھنگ ہیں, شرط یہ کہ ہمیں کرنی آ جائے اور ضرورت ہو جائے تو پھر فائدہ ہوگا. اور حضرت لقمان کا ایک اور قول بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انسان کے شرف اور سرداری کی بنا حسن عقل پر ہے. یعنی انسان کو لیڈرشپ کب ملتی ہے یا اس کی عزت کب ہوتی ہے, جب وہ عقل کا اچھا استعمال کرے. جس کی عقل اعلیٰ درجے کی ہوگی وہ اس کے تمام گناہوں کو ڈھک دے گی اور اس کی تمام برائیوں کی اصلاح کر دے گی, اس کو رضا الہی حاصل ہو جائے گی. کسی کا قول ہے کہ بڑائی کی بات یہ ہے کہ کسی بڑے شخص کی عقل زبان سے بڑی ہوئی ہو, یہ نہیں کہ زبان عقل سے بڑی ہوئی ہو. دوبارہ بولتی ہوں آخری جملہ, کسی کی بڑائی کیا ہے کہ کسی بڑے شخص کی عقل زبان سے بڑی ہوئی ہو, یہ نہیں کہ زبان عقل سے بڑی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عقل کی حفاظت کرنے والا بنا دے. آج انٹیلیجنسی بہت ہے, جتنا فاسٹ دور ہوتا ہے اتنی عقل زیادہ کام کرتی ہے, لیکن افسوس ہے کہ اس کو صحیح رخ چاہیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک اس سے بھی اہم ٹاپک کرنے والے ہیں, مثبت انداز فکر, پازیٹیو تھنکنگ, اور اس طرح ہم مزید کچھ 6-7 پوائنٹس دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی شخصیت کو فکری انداز میں خوبصورت کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے خود کو ڈسکور کرنے کے سفر میں برکت دے اور ہم اپنی برائیوں کو جان کر خوبیوں کو اپنے اندر لا سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر الله أكبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سو الحمدللہ آج آپ کا سکسیزفل لائف کا سیشن مکمل ہوا, اور آج کے لیسن سے ہم سب نے کیا سیکھا ہے, آئی تھنک کہ ہم میں سے ہر ایک بڑا اس بارے میں بہت کیئرفل ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ پلیز. جی سو ہمیں سے ہر ایک اس بات کا بڑا ایک طرح سے دھیان رکھنا چاہتے ہیں اور رکھتا بھی ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ بہت اچھے حال میں رہے, رائٹ. اور اسی طرح پھر ہمیں اپنے ذہن کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, اور ذہن کس چیز سے بہتر ہو سکتا ہے, یہ جو ہماری عقل ہے اس کو امپروو کرنے یا کسی چیز کو کیسے کرنے کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں, بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جی تو انجام ذہن میں رکھ کر کام کریں, سوری بیچ میں مجھے جانا تھا. اینڈ عقل بڑی ہو زبان سے زیادہ, یہ بالکل لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا ہم سب کے لیے. ذہن کو کام میں لگانا ہے, یعنی جب ہم اپنے ذہن کو اچھی چیزوں میں لگاتے ہیں, اور اچھی چیزوں میں ہر ایک چیز آتی ہے کہ ہم علم سیکھنا, یہ ہمارے معاملات کس طرح ہونے چاہیے ہیں, میں کوئی پلاننگ کروں کسی اچھے کام کی, تو ایوری تھنگ از جسٹ دیئر جو کہ ہمارے عقل کو بہتر بنائے نا, ہمارے ذہن کو اچھا کرے. عقل زبان سے بڑی ہونی چاہیے ہے, ہر کام میں آرگنائزیشن ہونی چاہیے ہے, آداب معاشرت سیکھنے چاہیے ہیں. اور ہم نے بہت سارے ڈفرنٹ پوائنٹس دیکھے کہ جو اس بات کی گواہی ہیں کہ انسان کی عقل اچھی ہے, یا آپ کہنے کہ عقل زیادہ وائز ہے, وہ کنٹرول کر رہی ہے پورے جسم کو. تو ان میں سے کوئی پوائنٹس بتائیں کہ جو ہمارے پریکٹیکل نظر آئے کہ کوئی شخص واقعی عقل مند ہے. تو عقل مندی کی نشانی کیا ہے؟ کبر نہیں ہونا چاہیے, انا نہیں ہونی چاہیے ہے, یعنی کہیں سے بھی خیر ملے تو لے لے, اور کس باقی کسی اور کو نیچا نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے, ایگو نہیں ہو. یس. اینڈ بڑوں سے توازو ہونی چاہیے ہے, چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھے. جی بالکل, یہ ہم نے ابو درغا رضی اللہ عنہ کی ایڈوائس سے لیا کہ انسان بڑوں کو عزت دے, اور چھوٹوں کی بھی ایک طرح سے عزت کرنی چاہیے. آئی تھنک یہ جو چھوٹوں کی عزت ہے وہ ہمارے یہاں کم نہیں ہے آج کل, کہ ہم اس چیز کو بہت نگلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کہیں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم بڑوں سے تو بہت اچھے سے ملتے ہیں, لیکن بچوں کو بس دیکھ کے اور ختم, ان کو امپورٹینس نہیں دیتے. آپ لوگ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ آئی تھنک نو ڈاؤٹ کہ ہمیں سے ہر ایک ہی کہیں نہ کہیں اس چیز میں گلٹی ہوگا, لیکن جنرلی اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی سلام کریں, یا ان کو بھی اسی طرح امپورٹینس دے کر ملیں جس طرح کسی بڑے سے ملتے ہیں. اینڈ بیکاز جنرلی ہمیں سمجھنا چاہیے تو بچے ہیں ان کا کیا ہے, لیکن ہم نے ان کو بہت ساری چیزیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں, اور ایک پازیٹو رول پلے کر سکتے ہیں. ایوری ون از بیٹر دین می, یہ نہیں سوچنا, ایوری ون از بیٹر دین می یہ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ اٹ گوز ان بوتھ دا ویز. نیچی نظر ہونی چاہیے ہے, اپنے احسان کو کم اور دوسروں کے احسان کو زیادہ سمجھیں. جی بالکل بالکل صحیح. اور اپنا احسان کم دوسروں کا زیادہ ہو, مناسب موقع پر خاموشی سکون نیچی نظر ہونی چاہیے ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہر حال میں, یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا, کہ ہر ایک چیز کی آئی تھنک جڑ ہی یہی ہے کہ یہ جتنی بھی اچھی باتیں ہم نے دیکھی ہیں, اگر اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہے تو یہ سب کرنا آسان ہے, ادروائز اٹ وڈ بی ریلی ہارڈ. بھول جائیں گے اکثر لوگ بہت, پھر جو ہماری اپنی پرسنالٹی میں ایک پرابلم ہے وہ پھر ختم نہیں ہو سکتا. اوائڈ سیلف پریزنگ, بالکل صحیح. اور ہمبلنس ہونی چاہیے ہے, عاجزی ہونی چاہیے ہے. لوگوں کے ساتھ ہم معاملات کریں تو کیسے ہونے چاہیے؟ ان کو خیر دینے والی ہونی چاہیے, نہ کہ میں صرف اپنی بھلائی دیکھتی رہوں کہ اچھا میرا کیا فائدہ اس کام سے ہے, بلکہ بے غرض ہو کر ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بھی کام کرنے والے ہوں. یہ بھی اس بات کی نشانی کہ انسان عقل مند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ہے. جی رائٹ. سو الحمدللہ, انشاءاللہ بس یہ کہ آپ لوگوں کا ریکیپ یہیں تک رکھتے ہیں, اور جتنی بھی ہم نے باتیں پڑھی ہیں آئی تھنک ان کو ایک چیک لسٹ بنا کے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں میں کتنا ان چیزوں پہ عمل کرتی ہوں کتنا نہیں. سو ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں, سب چیزیں ہمیں قرآن کور کر کے سمجھاتا ہے. یس, آپ لوگ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اوکے سوری. ٹھیک, تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے, اوکے الحمد للہ آپ سب اس بات سے اگری کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک ہم آج اپنے ٹائم ٹیبل سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں. اینڈ ناؤ سسٹر ہنا ہمارے ساتھ تجوید کے سیشن کے لیے ریڈی ہیں, تو آئی تھنک آپ لوگ ابھی یس اپنی تجوید کا سیشن کر لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ شارٹ بریک آپ کی ہو جائے گی. سسٹر ہنا آپ ریڈی ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے الحمد للہ, تو ان شاء اللہ تجوید کے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے آئی تھنک ہم سورۃ الطلاق پڑھے تھے اور آئے نمبر 5 تک کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے سے شروع کرتے ہیں آئے نمبر 6 سے. آج آپ نے مجھ سے جس جس نے سنانا ہے سب اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے انشاءاللہ. اور آپ لوگ تجوید کے کہاں تک لیسن تک پہنچ چکے؟ سورۃ الطلاق آئی گیس ہم کرے تھے نا, آئے نمبر 4 اینڈ 5 مجھے یاد ہے ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم. آج ہم انشاءاللہ 6 سے آن ورڈ شروع کریں گے. ویسے آپ تجوید کے لیسنز میں کہاں تک پڑھ چکے؟ بک 1 آپ کی ہوگی پوری, فارمیشن آف ساؤنڈ والا چیپٹر اور سارا. اچھا اچھا, فارمیشن آف ساؤنڈ ابھی شروع کی ہے, صحیح ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے صحیح ہے. میں مائک چھوڑتی ہوں جی. فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئے نمبر 6 اینڈ 7 سورۃ الطلاق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن, وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ, وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آئی نمبر 6 میں نا آپ نے کپل آف پلیسز پہ وقف کیا, اور یہاں پر جیسے سٹارٹ میں 3 سٹاپ سائنز ایسے ہیں جو کہ نا نون تشدید کے اوپر ہو رہے ہیں, لائک لی تو ضیقوا علیہن. اور جب ہم مشدد نون کے اوپر رکیں گے, ایون آپ اسے کنٹینیو کر کے پڑھتے ہیں یا آپ اس کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس کے اوپر یعنی غنہ اکمل کر کے رکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو جلدی نہیں ختم کرنا، بلکہ آپ اس کو ٹائم دیں. لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن، پھر اسی طرح سے حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن. تو یہاں پر ایک تو ہم غنہ اکمل سے رکیں گے، پھر ایک دو جگہ کے اوپر نا آپ کی مد بھی لمبی ہو رہی تھی، سوری یعنی ون حرکہ آپ کا مد میں جا رہا تھا، مد طبیعی میں، جیسے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، یعنی جو نون ہے اس کو ہم کھینچیں گے نہیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف ون حرکہ. پھر اسی طرح سے فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ، یہاں پر بھی ہم اس والے نون کو بھی صرف ون حرکہ پڑھیں گے، اس کو بھی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. پھر آگے جو ہے یہاں نا آپ کا اخفا شفوی بھی مس ہو گیا تھا. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو اخفا کے اندر ہم غنہ کامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد بارہ ہے، تو یہاں پر آپ نے تھوڑی دیر اور آواز کو ٹھہرانا ہے. بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اوکے. پھر آیا کھین میں دیکھیے فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اس میں ایک تو عین کو تھوڑا شارٹ رکھیں گے، دوسرا لائٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پیچھے بہت ہیوی آ رہا ہے تو عین آپ نے ہیوی نہیں کرنا اور اسے چھوٹا بھی رکھنا ہے. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، آگے دیکھیے ذُو سَعَةٍ، سین میں نا یعنی ایک تو وسلی ساؤنڈ ہوگی، دوسرا اس کے اندر تھوڑی ایئر بلو کریں، ٹھیک ہے؟ ساعتی من ساعتی، اوکے. پھر یہاں پہ یہ جو ورڈ آ رہا ہے فَلْيُنْفِقُوا، یہاں آپ کا نا اخفا بھی لائٹ ہونا چاہیے. کہیں کہیں مجھے اخفا اور جگہوں کے اوپر بھی ہیوی فیل ہوا، تو میک شور کہ جب آپ اخفا لائٹ لیٹر کے ساتھ بول رہے ہوں تو بیچ میں سے نون کو نکال دیں اور دو لیٹرز کو ملا کر دو چیزیں محسوس کریں، ایک تو پوزیشن آف ٹنگ اور دوسرا ڈائریکشن آف پریشر، ٹھیک ہے؟ جیسے سکتتم، بیچ میں سے نون کو نکال دیں، سکتتم، تو آپ دیکھیں سکت کہتے ہوئے ایک تو آپ کی ٹنگ بالکل سٹریٹ ہوتی ہے، دوسرا سارا پریشر ٹپ پہ جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہم اخفا بھی کریں گے، سکتتم. پھر اسی طرح سے فلیوف، فا کے اوپر، فا کے مخرج پر، فَلْيُنْفِقُوا، ٹھیک ہے؟ اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں گے. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے، انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے، 6 and 7. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كنا أولاتي حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اوکے اس میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں جیسے من حیث سکنتم, یہاں آپ کا نا اخفاء مس ہو گیا تھا. ایک تو ہم یہاں پر اخفاء کر کے پڑھیں گے, نون ساکن کے بعد تا ہے. I'm sorry. اس کے بعد تم من, یہاں پر نا غنہ آپ تھوڑا سا اور کریں گے. اسی طرح سے میوں, یہاں پہ بھی غنہ کا ٹائم اور رکھیں گے. تو سکنتم میوں وجدیکم, یہ جو ورڈ ہے یہ کمپلیٹ ورڈ ہے وجدیکم. اس کو آپ نا وجد کہہ کر سٹاپ نہیں کر سکتے, تو آپ پورا ہی ورڈ پڑھ کر اس کو یہاں پر سٹاپ کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں وَإِن, یہاں پر نا آپ کا یہاں پہ بھی اخفا آپ کا سکپ ہو گیا تھا. تو فرسٹ ایک تو اخفا ہے, پھر کن اولاتی حملن, جو کن ہے اس نون کو لمبا نہیں کرنا, او والے واو کو لمبا نہیں کرنا. یہ ایکچولی یہ جو واو ہے نا اس کے اوپر چھوٹا سا سرکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یا اگر آپ کے مصحف میں سرکل نہیں ہے تو ایکچولی پاکستانی مصحف میں ایسا ہوتا ہے کہ جو واو آپ مت کے طور پر پڑھتے ہیں اس کے اوپر سکون کی علامت ہوتی ہے, اور جو واو نہیں پڑھا جاتا ریڈنگ میں اس کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں ہوتی. تو یا تو اگر آپ کے پاس پاکستانی مصحف ہے تو اس پہ علامت ہی نہیں ہوگی, کوئی سکون کی علامت نہیں ہوگی, اٹ مینس کہ آپ نے اسے نہیں پڑھنا. اور اگر آپ کے پاس مدینہ کا مصحف ہے تو اس میں واو کے اوپر چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس واو کو پڑھنا نہیں ہے, ریڈنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یہ رائٹنگ میں ایکچولی ہیلپر کے طور پر آتا ہے, کیونکہ شروع میں بہت قرآن پاک جب نازل ہوا تھا جب تو یہ سارے علامات اور یہ سمبلز نہیں تھے فتحہ کسرہ ضمہ اور ان سب چیزوں کے, تو یہ ایکچولی واو ہیلپ کرتا تھا یعنی ایک طرح سے اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ پیچھے والا حمزہ کس حرکہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ یہاں پر پیچھے والا حمزہ بما کے ساتھ ہے, اس وجہ سے یہ واو یہاں پہ رائٹنگ میں ایڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ پڑھتے نہیں ہیں, اس کو کھینچیں گے نہیں. اولاتی حملن فانفقوا, یہاں پہ بھی اخفا کو دونوں جگہ کے اوپر تھوڑا سا اور ٹائم دیں. تو بیسیکلی جو غنہ کی ٹائمنگز والے لیٹرز ہیں وہ, اور کچھ ابھی آپ کو نا مت کے اوپر بھی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ جو ون حرکہ والے لیٹر ہیں وہ زیادہ کھینچے نہ جائیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, یعنی ان کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے سکس آیا میں جو ورڈ تھا بَيْنَكُمْ, آپ کا بھی یہاں پہ اخفا شفوی مس ہوا, تو اخفا بھی کرے اظہار کی طرح نہیں, اور تھوڑا غنہ کا ٹائم بھی کامل ہوگا. پھر فَسَتُرْضِعُ لَهُ, یہاں پر آپ کا جو عین ہے وہ تھوڑا سٹریچ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم شارٹ رکھیں گے. پھر دیکھیے سَاعَتِ مِن سَاعَتِ, جب آپ یہاں وقف کریں گے تو جو ہا ہے آپ کا وہ زیادہ پرومیننٹ ہونا چاہیے, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہا بالکل اسکپ لگے نا. سَاعَتِ آتَاهُ اللَّهُ, تو یہ جو ہے یہ آپ کا مکمل ہونا چاہیے. پھر لاسٹ میں جو ورڈ تھا عُسْرِيُسْرَا, یہاں پر نا ادغام ہو رہا ہے, را کو کلیئر بولنے کے بعد آپ نے جو را کے اندر تنوین ہے اس کو مرج کر دینا ہے یا کے اندر, ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے غنہ ایڈ کرنا ہے, ری میں نہیں مگر ادغام میں, عوز ری یوس را, اور پھر یہاں پہ اس کا جو غنہ ٹائمنگ ہوگا وہ بھی اکمل میں جائے گا. پھر اسی طرح سے جو پیچھے اس کا کلکلا آ رہا ہے بھی آپ نے تھوڑا اسٹرانگ رکھنا ہے, سید, میک شور کہ یج یج بہت زیادہ جی کی آواز نہ آ رہی ہو, سید یج آئلو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی پریکٹس کیجیے. اوکے جی, نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے. آمین ویاکم, جزاک اللہ خیرہ, 8 till 10 پڑھیں آپ.
السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
جزاك الله خيرا, السلام عليكم.
آمين وياكم, وعليكم السلام ورحمة الله. اوكي آية نمبر 8 میں یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا, وكأيم, یہاں پر جب آپ یا مشدد کو ہٹ کریں گے تو میک شور کہ اس میں نا تھوڑا سا پریشر ہو, یعنی ایسا پریشر نہیں ہوگا جو کہ یا کو اسپوائل کرے, مگر ساؤنڈ کے اندر ایک ہلکا سا آپ نے اس کو اپ ریز کرنا ہے, ایم, تشدید کو ظاہر کرنے کے لیے. پھر اسی طرح سے کسی کسی جگہ کے اوپر نا آپ کا جو ہاں تھا آج وہ مجھے نا ہلکا سا جیسے ان بٹوین وسط اینڈ اقوسا آ رہا ہے, وہ مجھے تھوڑا فیل ہوا, خاص طور پہ جب اس کے بعد خو آیا ہے جیسے 9 میں امریہا خسرو, تو یہاں آپ کا ہا اور خو دونوں تھوڑے ویک ہو گئے تھے. امریہا تھوڑا اور ڈاؤن لے کر جائیں اس کو, خسرو اس کو اور اوپر لے کر آئیں گے. پھر اسی طرح سے 8 میں جو ورڈ تھا فحاسبناها حسابا, یہاں پہ بھی آئی گیس یہ اکٹھے اکٹھے آ رہے تھے تھرو دا لیٹرز, تو ہا جو ہے وہ تھوڑا ویک محسوس ہوا. اسی طرح سے ورڈ وعذبناها, یہاں پہ بھی تھوڑا سا نا آپ کا ہا جو ہے وہ تھوڑا ویک محسوس ہوا. پھر اس کے علاوہ فذاقت, یہاں پر نا آپ کا جو قوف ہے وہ بھی لائٹ تھوڑا تھا, فذاقت قت نہیں فذاقو قوت, تھوڑا سا اسے اور ہیوی رکھیں گے. اور تفخیم میں مجھے ابھی بھی وہی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کا نا جو ڈیپ پارٹ ہے وہ بہت اچھا اوپر نہیں جا رہا, جس سے نا تفخیم سم ٹائمز بہت سیویئرلی تھروٹ میں جا رہی ہے, یعنی جیسے قد انزل اللہ الیکم ذکر, یہاں دونوں جگہ پہ نا مجھے تھوڑا اس کا اندر کی طرف پریشر محسوس ہوا ہے. انزل اللہ نہیں, انزل اللہ آپ اسے بولیں اور آپ تھوڑا محسوس کریں کہ آپ کو حلق میں تو نہیں پریشر فیل ہوتا جب آپ بولتی ہیں انزل اللہ, جب آپ اللہ بولتی ہیں تو جو پائپ ہے آپ کا حلق کا آپ کو ادھر پریشر اگر محسوس ہو رہا ہے اٹ مینس کہ تفخیم ابھی بھی ڈائریکٹڈ ٹورڈز تھروٹ ہے. اس کا جو پریشر ہے یہ آپ کو منہ میں محسوس ہونا چاہیے. انزل اللہ اللہ جو جیم اینڈ شین کا مخرج ہے نا, جہاں پہ یعنی آپ روف آف ماؤتھ ہے جو اس کا پارٹ کہ وسط اللسان روف آف ماؤتھ کی طرف آپ کا اٹھے گا, وہاں پہ آپ کو اسٹرانگ ایک پریشر محسوس ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ اس کو تھوڑا سا ابھی پریکٹس کیجیے گا ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو پڑھیے 8 till 10.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکأیّن من قرية اتت عن امر ربها ورسله عن امر ربها ورسله وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. اعد الله لهم عذابا.
آپ کا مجھے نا بالکل یعنی ہمس کے بغیر سنائی دے رہا تھا, تھوڑا سا آپ نے تھا پھر پریکٹس کرنی ہے. پھر یہاں پہ دو جگہ پہ جیسے الن نو
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہمارا 5 منٹ کا اسٹریچ الحمد للہ. اس میں بھی اللہ کا شکر ہے نا کہ 5 منٹ میں بھی ہم فریش ہو گئے نا الحمد للہ. کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے؟ جو امید ہے کہ آپ لوگ بھی چھوٹے سے اسٹریچ کے ساتھ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے الحمد للہ. چلیے ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو جس طرح آپ محنت سے جس طرح یہ بھی آپ کا جہاد ہے نا, ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. تو ہم اپنا سیرت کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں, تو جلدی آتے ہیں نبوت. تو آپ اس کے پھر نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مارکہ مدہ پیج ہے 294 جمادی الاولی سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. وجہ کیا تھی؟ عمرہ اور بادشاہوں کو رسول اللہ نے جو خط لکھے تھے, کب لکھے تھے؟ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری اور 7 کے بیچ میں. ٹھیک ہے, ان کے ذکر میں کیا بات ہوئی تھی کہ شرح بیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث مارکہ موتا پیج ہے 294 جمادی الاولی سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. وجہ کیا تھی؟ عمرہ اور بادشاہوں کو رسول اللہ نے جو خط لکھے تھے, کب لکھے تھے؟ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری اور 7 کے بیچ میں. ٹھیک ہے, ان کے ذکر میں کیا بات ہوئی تھی کہ شرح بیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو جو رسول اللہ کا خط لے کر امیر وسرا کے پاس گئے تھے قتل کر دیا. یاد ہوگا آپ کو کہ قاصد کا قتل بہت بڑا جرم تھا اس دور کے حساب سے بھی, اور ان لوگوں نے کیا. یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی, گویا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جب آپ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات بہت گراں گزری, یعنی مشکل لگی, آپ کو برا لگا. چنانچہ آپ نے 3000 کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر, اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے. اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے, اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ حملہ کرنے, کتنا بڑا گروہ ہے. یعنی آج کے دور میں آپ بس ایک ہی لفظ کہہ دیں اس کے لیے, سپر پاور. اور اللہ کے نبی کو صرف چھیڑ خانی کی خبر ملتی ہے. 3000 کا لشکر, زید بن حارثہ سپہ سالار. انسٹرکشنز پڑھیے کہ زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر, اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. یہ زبان نبوت سے پیشن گوئیاں ہو رہی تھی, اور آگے آپ دیکھیں گے بالکل ایسے ہی ہوا. اور سب کو نصیحت کی اور چل پڑے, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے, یعنی جن کی وجہ سے یہ سارا ایشو شروع ہوا, وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم کہتے غصے میں بھرے ہوئے تھے, جذبہ انتقام میں نہیں. یہ جذبہ اور غصہ ہوتا اور انتقام کے جذبے میں ہوتے تو خون اترا ہوتا, پھر اسلام کی دعوت تو نہیں دی جاتی. تو اصل میں یہ اسلام کے نام کو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوششیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو, اور دیکھو بدہدی نہ کرنا, خیانت نہ کرنا, کسی بچے عورت اور فنا کے قریب بڈھے کو, یعنی موت کے قریب, اور گرجے میں رہنے والے تارک کو دنیا کو قتل نہ کرنا راہب، یعنی جو بے ضرر لوگ ہیں تم ان کو نہیں چھیڑنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور نہ کسی عمارت کو گرانا۔ آج کی جنگوں کو دیکھ لیجئے، کسی ایک جنگ کے فگرز آپ جا کے انٹرنیٹ سے اور گوگل سے چیک کر لیجئے۔ میں نے پچھلی کلاسز میں ایران اور عراق میں ایک وار ہوئی تھی آج سے کئی سال پہلے، اس کے فگرز پڑھ کے سنائے تھے، اور وہ ان کی اپنی رپورٹیں ہیں جو لوگ دنیا میں آج امن کی باتیں کرتے ہیں، کہ حملہ کرنے کے چند گھنٹوں کے اندر ساری پولٹری ختم ہو گئی، اتنے گھنٹوں کے اندر پانی کے ریسورسز پہ حملہ ہوا تو پانی ختم ہو گیا شہر میں، اور اس طرح کی انسانیت سوز چیزیں۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو کسی کو دکھ نہ دینا۔ صرف ان سے لڑتے تھے مسلمان جو سامنے آ گئے، اب ان کو تو اب نہیں چھوڑیں گے نا، سامنے آپ کے کاکروچ ہو تو آپ کیا اس کو نہیں ماریں گے؟ باقی جو گھروں میں لوگ تھے ان کو جنگوں کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم پہ بم ہی نہ گر جائے، حالانکہ توپے اور گولے بارود اس دور میں بھی ہوتے تھے، کہ آپ سوچے کہ شاید ممکن نہیں، لیکن اجازت نہیں تھی، بے گناہوں پہ نہیں اٹھایا جاتا تھا ہاتھ۔ بہرحال سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے، پھر سے الوداع کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک ہو جانے والوں کو رخصت کیا جا سکتا ہے۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر مان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرکل ایک لاکھ کا لشکر لے کر معاب میں خیمہ زن ہے، یہ جگہ کا نام ہے، اس کے ساتھ مزید ایک لاکھ نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے۔ ہائی لائٹ کریے مسلمان کتنے، 3000، ہمیں تو وہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں پچھلی جنگوں کے مقابلے میں، اور دشمن کتنے، 1,00,000 تو اس کی فوج میں ایڈ ہوئے ہیں، کچھ اور بھی تو ہوں گے نا۔ مسلمان آج والے حالات پہ لے کے دیکھ لے، ہاتھ کانپتے، کوئی تقابل ہے 3,000 اور 1,00,000 کا؟ واللہ ہی نہیں ہے۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے دو رات مشورہ کیا، کیا یا رسول اللہ کو لکھ کر آپ سے مدد طلب کریں، یعنی ان کو بھیجیں کہ اور لوگ بھیجے، یا جنگ میں کود پڑے۔ ابن رواحہ نے یہ کہہ کر ان کو گرما دیا، یعنی جوش دلا دیا، کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں، یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تعداد اور کثرت اور قوت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے دو خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا، واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ یہاں تو مختصر ہے نا، پڑھ کے دیکھیے، یقین کر انسان کا اندر تک خوش ہو جاتا ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، کہ اس وقت کچھ نے کہا چھوڑ دیں، گیو اپ کر دیں، اللہ کے نبی کو کہہ دیں گے ہم واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان اچیویبل ٹارگیٹ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اچھا جی، انہیں کہتا ہے جی اگر جنگ کرانی ہے تو اور لوگ بھیجے، کوئی کچھ، لیکن ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا لڑتے ہوئے مرو گے نا، تو مرنا ہی کوئی تو چاہتے ہو۔ دیکھیے صحابہ کرام گھروں سے شہادت کی دعائیں کرتے ہوئے، تمنائیں کرتے ہوئے جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اجر پتا تھے، اللہ کے دین کے دفاع میں جان بھی لگ جائے تو یہ انسان کے لیے فائدے کا سودا ہے۔ لہذا انسان اپنی فکر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، لیڈرز کھڑے ہو جائیں گے نا، باقی بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور لیڈرز کے نہیں، ممکن ہی نہیں، پوسیبل نہیں، 5 دن، 4 دن، 6 گھنٹے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اتنا دور جانا، اتنی گاڑیاں چاہیے، نہیں نہیں نہیں، بس باقی تو وہیں ٹھس ہوں گے۔ تو دیکھیے دوسروں کے لیے اچھے معیار قائم کریں۔ آپ اکیلے تھے نا جب اپنی ذات کے لیے، تو آپ کچھ کریں یا نہ کریں اس کا فائدہ یا نقصان آپ کو ہوتا تھا۔ اب جب اللہ آپ کو آگے لا رہا ہے نا، آپ کے دن بدن رول بڑھتے جا رہے ہیں، مقام بڑھ رہا ہے، تو پھر اپنے لیے مشکل حالات میں بھی نیکی کے کام کرنے کی نیت کریں، تاکہ دوسرے آپ کو دیکھ کر یہ معیار قائم کریں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیے کہ دین کے کام میں مدد کرنے آ رہے ہیں، جس کو آپ سٹاف کہہ لیں آج کی زبان میں، والنٹیئرز کہہ لیجئے، ٹیچرز کہہ لیں، کلاس انچارجز کہہ لیں، گروپ لیڈرز کہہ لیں، اگر وہ اپنی مجبوریوں پہ پہلے سے رک کے گھر بیٹھ گئے تو اسٹوڈنٹ کو کیسے روکیں گے؟ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جب کوئی اسٹوڈینٹ کہے گا اس لیے نہیں، وہ کہے گا ہاں بات مجبوری ہے نا، تو مجبور ہونا چھوڑ دیں، یہاں یہ عمل کی بات ہے، اللہ کے کام کرنے ہیں تو مجبور ہونا چھوڑ دیں بس، بلکہ اس وقت میں تو مسکرایا کریں کہ آج ہی لگتا ہے کوئی اوپر آسمان پہ میری باتیں ہونی ہے، کہ دیکھو ان حالات میں بھی آ گئی ہے، پھر آپ دیکھیں گے ایمان کی جو چاشنی آپ کو ملے گی۔ ایک وقت آتا ہے ایمان والے کے پاس یہی چند چھٹی چھوٹی نیکیاں رہتی ہیں جس پہ آس رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو دکھا دوں گا، کہ اس دن یہ حالات تھے لیکن میں نے یہ کیا، اس دن یہ نہیں ممکن تھا لیکن میں نے تیرے حکم اور اپنے شوق سے یہ کام کر لیا. اب اگر یہ عمل پسند ہے تو آج میرے گناہوں پہ پردے ڈال کے مجھے جنت دے دے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے بندے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نیکی کا کام جنت کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور فائدے کے لیے، بلکہ وہ نیکی اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، پیشن بن جاتا ہے. پھر اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد مجھے کچھ اس کے بدلے میں چاہیے، وہ تو اس کا اپنا عمل ہے. مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک موقع پہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ کیا ہمیں قرآن کی تلاوت سننے کا اب ثواب ہوتا ہوگا؟ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اب اس میں مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے. جیسے کبھی کسی کا گانوں پہ دل چاہا ہوگا نا، غزلیں اور فلمیں دیکھنے کو دل چاہتا ہوگا. اب اگر کسی کا تلاوت سننے کو دل کر رہا ہے تو یہ تو اپنے ہی نفس کے لیے ہم سن رہے ہیں، تو پھر کیا پھر بھی اجر ہے؟ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ چوائس بدلی، اجر پھر بھی ہے. تو بعض دفعہ نیکی شوق بن جاتی ہے، اور جب نیکی شوق بن جائے نا پھر نیکی نیکی بنتی ہے، پھر نہیں کوئی آپ کو روکے گا. پھر بیماریوں میں تو اور زیادہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے. تو دین کے کام جب آپ کو خوشی دے، لذت دے، تو بیماری صحت ہر حال میں آپ کریں گے. پھر یہ نہیں کہ چلو آج گھر سے ہی سن لیتے ہیں، چلو نہ وہی بات ہے نہ وہاں بھی جا کے بیٹھنا ہی تھا. اور ویسے بھی دیکھیں استاذہ بھی تو آج کل نہیں ہے نا، وہ بھی تو باہر سے پڑھا رہی ہے نا، تو میں بھی گھر سے بیٹھ کے سن لیتی ہوں. آپ سوچئے ذرا اپنے اوپر لے کر، آپ گھر سے نکل کر اسکول میں آ کے پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات آپ کی کمٹمنٹ، فرض، ہر ممکن کوشش کروں گی. دوسری بات، آپ نور اللہ نور کے جو ساتھی سن رہے ہیں اس وقت، نئی نور اللہ نور، تو آپ کو جو فارم دیا جائے گا آپ کی ڈیلی کمٹمنٹ کا، اس پہ لکھا ہوا ہے کیا میں نے اس کلاس اسکول میں آ کے اٹینڈ کی، نہیں کی تو کیا پیل ٹاک پہ کی، اور اگر کی گھر سے تو کیا میں نے ہر ممکن آنے کی کوشش کی، کیا مجھے یقین ہے کہ میں اتنے قدموں کے اجر سے محروم رہ گئی ہوں، اور اس طرح کے اور کچھ پھر اس میں کفارے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ایک انسان جب آسانیوں والا معاملہ مانگتا ہے نا تو آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا ایک سوال بھی خود سے ہو سکتا ہے. وہاں جانے کے اجر سے تو کمی ہوئی، وہاں بیٹھ کے جو فوکس ہوتا ہے کیا وہی ہے گھر میں؟ اسی طرح بیٹھتی ہوں، سیل فون بند، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے، گھر میں ماحول یہ تو نہیں بنا ہوا کہ ساتھ بچوں کو کھانا بھی دے رہی ہیں اور ساتھ کانوں سے آوازیں بھی ٹکرا رہی ہیں. میں کیوں مجبور ہو گئی؟ وہ تو پاؤں پہ چھالے پہننے کرنے کے باوجود پٹیاں باندھ کے چل گئے تھے ذات و رقاب میں، میں کیوں ڈھیلی ہو گئی؟ خود سے خود پوچھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں پوچھے گی. اس وقت بھی میرے سامنے آپ میں سے کچھ لوگوں کی آئی ڈیز ہیں، مسلسل میری نظر ان پہ جب بھی میں آپ کی کمپیوٹر کی سکرین کی طرف دیکھتی ہوں، اور میرے دل میں اندیشے اٹھ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے. اور جن آئی ڈیز کو میں پہچانتی ہوں اس میں ایک دو تو ہمارے وہ ساتھی ہیں نا جو ریگولرلی سنتے ہیں گھروں سے، لیکن فرادیبا، کیا میں اس آئی ڈی کو دیکھ کے نہیں پریشان ہو رہی کہ ہائے خیر ہو سے یہ گھر میں کیوں ہے؟ کئی دفعہ میرے ذہن میں ان کے بارے میں آئے آج کے چھوٹے سے ویک کے سیشن میں. پھر نگینا، زفرین مجھے لگتا ہے زاہدہ کی آئی ٹی ہوگی، زنیرا مجھے لگتا ہے سٹونر والی ہوں گی اگر میں غلط نہیں کہہ رہی، شفقت نواز کو میں نہیں پہچانتی ابھی، اس کے بارے میں میرے دل میں بار بار آ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی اسٹوڈنٹ ہے. تو کیا ہم ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ کر اب پریشان نہیں ہو جاتے؟ اللہ خیر کرے. اور جہاں آپ بیٹھتے ہیں جن کرسیوں پہ آپ کے وہ ساتھی، کتنے پریشان ہوں گے، اللہ خیر کرے آج نگینا کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بچے ٹھیک ہیں، اس کا گھر ٹھیک ہے. تو ہم دوسروں کی سوچیں بھی لے لیتے ہیں. تو آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جو ساتھی اس وقت یہاں نہیں آئے، سٹاف کے اور دوسرے بھی، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور ان کے لیے یہاں آنا آسان کر دے. سیرت تو ہم سب کو اپنا ہی محاسبہ سکھاتی ہے. بہرحال آگے دیکھیے ہوتا کیا. سب تیار ہیں، سب چل پڑے کہ ٹھیک ہے جی، کم ہے کہ زیادہ، ہم نے وہیں جانا ہے، مر جائیں گے نا پھر کیا، اسی کے لیے تو نکلتے ہیں گھروں سے. چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈالا. اچھا، ہمارے یہاں معروف ہے موتا، کیونکہ اردو میں موت ہے نا، تو یہ لفظ موتا نہیں، موتا ہے، میم پہ پیش ڈال لیجیے. جگہ کا نام تھا. پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. اب کیا تھا, ایک خوفناک اور سنگین مارکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکہ تھا. 3,000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے. جرار یعنی جرات سے لڑنے والا, اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے یعنی آمنے سامنے ون آن ون بیس پہ. مراجعہ کے 3,000 سپاہی مسلمانوں کے 2,00,000 دشمنوں کے, ایک کے آگے کتنے آ رہے ہیں ذرا حساب لگا کے دیکھ لیں, 2,00,000. آج دیکھیے ہم نے کبھی اتنا بڑا مجمع کہیں دیکھا نہیں ہوگا اپنی کھلی آنکھ سے. صحابہ کے دلوں پہ کیا ہوتا ہوگا, ایسے نہیں لگ رہا آٹے میں نمک, چونٹیوں کی طرح دوڑ رہے ہیں کہیں بہت بڑے لشکر کے بیچ میں. کیا حوصلے تھے, کیا جرتیں تھی, کیا ایمان تھا, اللہ مجھے بھی یہی دے دے اور آپ کو بھی. اور ڈٹے میں کوئی ہمت نہیں ٹوٹی. ان کے پاس ہتھیار, بھاری برکم لشکر, اور ادھر بیچاروں کے پاس کیا ہوتا تھا, ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری برکم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھا تھا, یعنی اس کے باوجود کافروں ہی کا نقصان ہو رہا تھا. لیکن اس مختصر سے نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. مسلمانوں کا عالم یعنی جھنڈا پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لیا, پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھت گئے اور خلت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ پڑے. خلت کہتے لباس کو, خوبصورت محاورہ ہے یہ بیسیکلی کہ شہید ہو گئے. اتنے تیر لگے کہ جسم میں تیر ہی تیر ہیں, پھر بھی نہیں بھاگتے تھے. ایک تیر لگے ہم کہ ہائے میں مر گئی, میں نہیں آ رہی, میں جا رہی ہوں, چوٹ لگ گئی ہے, اب نہیں. شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت جعفر نے علم سنبھالا. کیوں بھلا, کیونکہ اللہ کے نبی کی انسٹرکشن یہی تھی. میدان جنگ میں ان کو نہیں بھولتی تھی انسٹرکشنز, امن کی بات تو کیا بات ہے. جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے, کوچیں کاٹ دی یعنی نیچے پاؤں کے ساتھ جو پٹھے ہوتے ہیں نا مسلس, وہ کاٹ دیے گھوڑوں کے, وار پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا, رائٹ ہینڈ کٹ گیا. انہوں نے پھر جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا لیفٹ سائڈ پہ اور بلند رکھا, یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. سوچے پہلے رائٹ, تکلیف ہوئی ہوگی, سوچی پھر بایاں پکڑ لیا. ہم تو آرام سے پڑھ رہے ہیں نا, ایک کٹا پھر دوسرا پکڑ لیا. آپ سوچی ہاتھ ایک کٹتا تو پہلے تو وہ ڈاکٹروں پہ بھاگتے, 911 کو کال کرتے, ایمبولنس آتی کہ جی وہ ہاتھ کٹ گیا. واللہ اللہ سارے بیماروں کو صحت دے دے, یہاں دیکھیے بیماری نہیں ہے, یہ تو حادثہ ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے. کوئی کیا آپ ہمیں اسکول بلا رہے ہیں, ہمارا تو ہاتھ کٹا ہوا ہے. نہیں, بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ, اور جھنڈے کو بلند رکھا یہاں تک ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا, جس کو ٹنڈ کہتے ہیں نا, اگلے حصے آدھے کٹے تو ہاتھ کے جو اگلے تھوڑے تھوڑے حصے ہوئے اس گیا. درد نہیں ہوتی تھی, خون نہیں نکلتا تھا ان کو, ہارٹ اٹیک نہیں ہو جاتا تھا درد کی شدت سے. لیکن جوش جذبہ, جیسے آپ دیکھیے آپ بڑے جوش سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ مہمان آ رہے ہیں اور شوق سے آپ کام کر رہے ہیں, کئی دفعہ پیاز کاٹتے ہوئے انگلیوں پہ کٹ لگتے ہیں, کسی کو یاد ہی نہیں. فوراً میں دیکھا عورتیں پانی کے نیچے ہاتھ رکھتی ہیں تاکہ وہ خون کے قطرے بہ جائیں, پھر کام میں لگ گئے. وہ رات کو بستر پہ لیٹے تو ساری چوٹیں یاد آتی ہیں, پاؤں سوجے میں, ہاتھ کٹے میں, کھایا تو ہے ہی نہیں کھانا, تو پیٹ میں درد ہے تو سر میں درد ہے, لیکن جوش تھا نا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانا دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, یہ لذت آشنائی بندے کو پھر مار دیتی ہے. لہذا جھنڈا نہیں گرنے دیا یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلت شہادت سے سرفراز ہو گئے. اللہ, 90 دفعہ شیطان آیا ہوگا ان کے پاس کہ تم کس کے کہنے پہ لگ گئے ہو, مشکلوں میں پڑ گئے ہو, تمہیں کیا مشکل ہے, کیا گھر بیٹھے تم نے جان پہ مشکل لے لی ہے, کتنے مزے میں تھی رمضان سے پہلے, کمٹمنٹ کر لی بڑے شوق سے روز جانا پڑے گا اور آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں اور مائنس بھی ہوگا اور سنو بھی ہوگی پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آتی ہے یہ اور وہ اللہ ہی جانے کیا کیا عذر بہانے شیطان نے ڈالے ہوں گے لیکن 90 بار انہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی کو سچ کیا ہوگا اور مزے کی بات دیکھیے یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے اس کو ہائی لائٹ کریں یعنی اتنے تیر کھا کے بھی نہیں پلٹنے کا سوچا کہ پشت پہ تیر لگ جائے مائیں یہ پیغام دے کے بھیجا کرتی تھی بیٹوں کو کہ تیر سینے پہ کھانا پشت پہ نہ کھانا ایسا ہو کہ پتا چلے کہ تم وہاں سے پلٹ رہے تھے اور پیچھے دشمن نے تمہیں پکڑ لیا کیونکہ میدان جنگ سے پلٹنا کبیرہ گناہ اسلام کو چھوڑنا آپ دیکھیں میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ کیا بڑی بات ہے ہمارے دن میں کبائر میں آتا ہے شراب جوا زنا سود چلیں کسی حد تک آج کل تو وہ بھی نہیں دل کرتا کہنے کو لوگوں کا لیکن بہرحال مان لیا یہ میدان جنگ سے بھاگنا کیوں بڑی بات ہے بھائی کبیرہ گناہ جی اس لیے کہ اسلام کو پیچھے ڈال کے اپنی جان بچا لی کیونکہ جب کوئی میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو کوئی مشکل ہی حالات ہوتے ہوں گے نا تو گویا کہ اسلام کو تنہا چھوڑ دیا اور آپ چل پڑے اپنی جان بچانے اب آپ لکھیے ذرا میدان جنگ سے بھاگنے کو دین کے کام کی کمٹمنٹ سے بھاگنا آپ ایکسپیکٹڈ تھے ریسپشن پہ صبح 8:45 پہ آپ ایکسپیکٹڈ تھے کہ یہاں آپ کو 2:15 سے 2:30 تک رہنا ہے آپ پہلے ہی بھاگ گئے مڑ گئے ادھر ادھر ہو گئے سسٹم خراب ہوا کہ نہیں ہوا یقین کریں اپنی جنگیں اپنی ڈیوٹیز کو لے لیں کہ میری ڈیوٹی میری جنگ کی جگہ جیسے وہاں سے ہلنے سے نقصان ہوتا تھا نا یہاں سے ہلنے سے بھی نقصان ہوگا میری ڈیوٹی آفس میں میں نے آفس چھوڑ دیا تو میرا نقصان ہو گیا پھر کمٹمنٹ ہوگی ہم سے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی انہوں نے جھنڈا لیا آگے بڑھے پھر اپنے ماں نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے یہ ہے اصل گول جھنڈا نہیں گرنے دینا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں یعنی اب آپ چوز کریں کہ کون آ گیا ہے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی نیا نام لگا ہوگا آپ کو یہ نیو کمرز میں سے اولڈ سٹاف نہیں ہے بالکل نیا بندہ پہلے دشمنوں کی طرف سے آتے تھے اللہ نے اب اسلام دے دیا حضرت خالد نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں ادھر رسول اللہ نے صحابہ کو مدینہ میں اسی دن 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی وہاں سے زبان نبوت کی باتیں لوگ سن رہے ہیں کہ اب وہاں یہ ہو رہا ہے کچھ چینلز تو تھے نہیں جہاں سے خبریں نشر ہوتی جنگ کی لیکن وہی کا چینل اس وقت بھی موجود تھا اور بتایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا سیف اللہ لقب تھا خالد بن ولید کا میں نے اس پہ ایک الگ سے درس دیا ہوا اگر ہماری پرانی نور اللہ نور کو یاد ہے تو ریکارڈڈ بھی ہے سنیے گا یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اسی طرح 2011 کے دسمبر میں جب ہم لوگ یو کے ٹرپ میں آئرلینڈ گئے تھے تو وہاں بھی اسی ٹاپک کو بچیوں کے ساتھ شیئر کیا تھا خالد بن ولید کیسے شاہ سوار تھے ساری زندگی میدان جنگ میں رہے اور بسترے مرگ پہ مر رہے ہیں اور کہا کرتے تھے کوئی بزدلوں کو پیغام دے دے کہ میرے جسم کا کوئی آنکھ سلامت نہیں ہے ہر جگہ تیر تلواروں کے زخم ہیں لیکن موت پھر بھی گھر میں آ رہی ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے راستوں میں جا کے کٹ مری جائیں اور ان کی بیوی کہتی ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ آپ میدان جنگ میں نہیں مریں گے کیونکہ اللہ کی تلوار کافر کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتی کتنے سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے وہ حالانکہ کم پڑھے لکھے تھے سیدھے سادے تھے باقی باتیں آپ وہاں سنیے گے ان کی دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس آ گئے. صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی, پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے, دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا, یعنی چینج کر دیا, فریش اپ کر دیا ماحول کو. وہ چیزیں جو بہت دن سے ریکس میں سامنے لوگ دیکھتے تھے اس کو نکال کے پیچھے کر دیا, پیچھے کو آگے, اندر سے باہر اور باہر والی اندر رکھی. اور آپ کہتے کہ آج یہ اسٹریٹجی بڑے بڑے اسٹورس والے کرتے ہیں, یہ جو آپ جاتے ہیں نا ہر دو ویک کے بعد, آپ کہتے اچھا والمارٹ میں تو اب ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں. وہ نئی نہیں آئی ہوتی, ایک تو نیچے والی آگے اور آگے والی باہر یعنی پرومیننٹ کر دیتے ہیں اور دوسروں کو چھپا دیتے ہیں, دوسرے اپنی ڈفرینٹ برانچز کی چیزیں ادھر سے ادھر گھماتے رہتے ہیں. ایک مہینہ دو مہینے جو لوگ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں وہیں آتے ہوں گے نا, تو وہ ساری چیزیں ٹرکوں میں بھر کے دور والے والمارٹ میں لے جاتے ہیں اور وہاں والی ادھر لے آتے ہیں. ایک پوری مینجمنٹ ہے, پڑھی ہوگی آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے, تو سیکھنے کی باتیں کہ بعض دفعہ ہم ایک ہی ماحول میں کئی دنوں مہینوں سے بیٹھے رہتے ہیں, تو ذرا فریش کیجئے, چیزوں کو ہٹائیے ادھر سے چیز ادھر, ادھر سے ادھر, کہ تاکہ ایک فریش لک دکھے اور اسے کئی چیزیں پھر سامنے بھی آ جاتی ہیں. بہرحال یہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی. دشمن نے سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس مدد آ گئی ہے, اس پر روب چھا گیا. حضرت خالد نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا, لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوئی, اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو, پھر بھی ڈر رہے ہیں. بس ایک ہی بات دیکھیے, کتنے مسلمان آٹے میں نمک اور کافر اس سے ڈر رہا ہے. اسے خطرہ تھا کہ کوئی چال نہ ہو, اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے. پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی, کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل مدد پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں. یعنی مسلمان یوں کہہ رہے تھے جیسے پیچھے ہو رہے تھے, آپ امیجینیشن میں لائیں, پہلے سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اسٹریٹجی تھی, کیونکہ بکھرے بکھرے مسلمان ہوتے تو کوئی نہ کوئی کافر وہاں جا کے مارتا. سارے مسلمان اکٹھے ہوئے, جب اکٹھے ہوئے تو موتا کے مقام پہ آگے اتنی ذہن میں, تو گویا کہ ان کی اسٹرینتھ پڑی ہوئی. کوئی دشمن اگر ایک مسلمان کو مارنا چاہتے تو باقی 4 بھی تو دیکھ ہی رہے ہوں گے نا وہاں کھڑے, وہ دفاع کرتے تو مضبوطی ہے. پھر ایسے ایسے پیچھے سرک رہے تھے, امیجن کریں مدینہ کی طرف, تو ان کو لگا کہ ہو ہو یہ پیچھے بار بار جا رہے نا, یہ ہمیں صحرا میں جا کے ماریں گے, جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں. اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا. اللہ اکبر, اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے, دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی. دیکھیے ذرا کتنے مسلمان ہیں, اونلی 12 out of 3000, اور دشمنوں کا تو پتہ ہی نہیں کتنے تھے, 200,000 تو آئے تھے. کیا کہیں گے آپ, کیا آج ایسا ایمان اور کوئی اسلام ہمیں دیکھتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ کمزور سے کمزور ملک کی آرمی 3000 سے تو کئی گنا زیادہ ہوگی, ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہوتے ہیں, لاکھوں کی, لیکن کیوں جرات نہیں ہے, ایمان نہیں ہے؟ اگلا حصہ پڑھ کے پھر بات کرتے ہیں. سریہ ذات السلاسل جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں ہوا. مارکہ موتا میں شامی یعنی شام سے آنے والے عربوں کا جو موقف تھا, اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے. چنانچہ آپ نے حضرت عمر بن عاص کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا. چونکہ حضرت عمر کی دادی ان کے قبائل میں سے قبیلہ بلا سے تعلق رکھتی تھی, اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کے دل کی نرمی کی جائے, یعنی ان کو خوش کیا جائے, تالیف قلب, یعنی ٹو سافٹن دیئر ہارٹس, کچھ ایسا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے کہ ان کے دل اسلام کی طرف جھکے. لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر ان کو سبق سکھایا جائے. حضرت عمر قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے. چنانچہ حضرت عمر نے رسول اللہ سے مدد طلب کی. آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 200 سربر آوردہ مہاجرین اور انصار کی مدد بھیجی, لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمر بن عاص تھے. کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قدایہ کے علاقوں کو دور تک روندا. ایک لشکر سے سامنا ہوا, لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا. سلاسل وادی القرا سے آگے ایک خطہ زمین ہے اور ایک چشمے کا نام ہے، اسی کی طرف یہ سریہ منسوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہی پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ سریہ جماد الآخرہ سن 8 ہجری میں یعنی غزوہ موتا کے ایک مہینے کے بعد بھیجا گیا۔ سیم کہانی، وہی حوصلے، وہی جرت، وہی سب کچھ جو ان کو پیچھے نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کے اندر کو کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں غزوات اور اس کے پہلے کی باتیں جو ہم ابھی تک پڑھ چکے، ہم سب کے لیے قائم ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ مکہ فتح ہو، لیکن یہ بیچ کے مرحلے طے نہیں کرتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سیرت النبی میں تجلیات نبوت کی روشنی میں ہم شروع کریں گے غزوہ فتح مکہ، پیج ہے 298، اور یہ غزوہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوا۔ اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر غزوہ موتا یعنی مسلمانوں کو جو مختلف حالات میں آزمایا گیا، اس کو دیکھ چکے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فتوحات دی، اور اس پچھلے اوور ویو میں جو ہم دیکھ چکے کہ سوائے غزوہ احد میں تھوڑی سی بھگدڑ کے مسلمانوں کو جو فتوحات ہو رہی تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تائید کی ایک علامت تھی۔ لیکن رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی اور اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا۔ یہ وہ فتح تھی کہ جس پر آسمان والوں نے بھی خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ یہ سب ہم سب کو بتاتا ہے کہ چلتے رہو، حالات کچھ بھی ہوں، دین کا ساتھ لوگ دیں کہ نہ دیں، نتائج فوری نظر آئیں کہ نہ آئیں، غلطیاں ہوں، کمیاں کوتاہیاں ہوں، لیکن چلتے رہو، چلتے رہو دین کے کام پہ چلنے والے، دین پہ کام پہ لگنے والے، اور اس راستے میں چلنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس موقع پہ کہ جب مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو مکہ والوں نے ایک شرط رکھی۔ ان شرائط میں سے ایک شرط کیا تھی کہ کسی بھی قبیلے کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے، چاہے تو مشرکین مکہ کے ساتھ، اور یہ اس دور میں لازم ہوتا تھا۔ الائنسز تھے، کوئی نظام تو تھا نہیں نا، فوج کا، تحفظ کا، پولیس کا، تھانہ، گورنمنٹ، قانون، عدالت، یہ سب نہیں تھا، تو لوگ انفرادی طور پہ اپنا دفاع کرتے تھے۔ اور اس دفاع کی صورت کیا ہوتی تھی کہ ایک مضبوط قبیلہ تو اس کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے قبیلے مل جاتے تھے کہ اچھا کبھی کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کوئی ہماری چوری ہو گئی تو تم نے حق دلوانا ہے، دس اینڈ دیٹ۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب حدیبیہ کے موقع پہ آزادی دی گئی تو بنو بکر قبیلہ جو تھا قریش کے ساتھ مل گیا، اور بنو خزاعہ جو کہ ان کے حریف قبیلے تھے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دو قبائل تھے، دور جاہلیت سے آپس میں لڑتے رہتے تھے، خون ریزی تھی، کشاکشی تھی، چپکلش تھی۔ جب اسلام آیا تو وقتی طور پر یہ آگ بجھ گئی، لیکن جب حدیبیہ کی صلح واقع ہوئی تو اب ان کو یہ تو پتا تھا کہ مسلمانوں کی مشرکین سے جنگ تو نہیں ہوگی، تو بنو بکر نے غنیمت جانی۔ وہی بات ہے نا کہ اندر جو بری عادات کی ایک ہوتی ہے نا موٹیویشن، یا آپ کے لیے ایک ابال جو اٹھتا ہے، پھر وہ وقتی طور پہ دب بھی جائے لیکن اس کے بعد پھر اوپر جاتا ہے۔ چنانچہ بنو بکر نے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مار دیا، یعنی پرانی دشمنی کی بنیاد پہ۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور ان کو مکہ تک دھکیل دیا، یعنی خوب جنگ ہوئی اور بنو بکر جو تھے ان غالب آتے ہوئے دکھتے ہیں۔ بنو خزاعہ پہ حملہ ہوا کیونکہ وہ حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اور صلح حدیبیہ کی روشنی میں ان قبیلوں کی بھی آپس میں جنگ جو تھی وہ اس وقت اس کی اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر بھی کچھ لڑائی ہوئی، اور قریش کو اس وقت کیا چاہیے تھا؟ بالکل غیر جانبدار رہتے اور ایک بالکل اچھے ساتھی کا ساتھ دے، ایک اچھے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ قریش کے اس وقت کام کیا تھا کہ وہ ان کی مدد نہ کرتے، کیونکہ وہ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ مدد بھی کی، ہتھیار بھی دیے اور ان کا ساتھ بھی دیا۔ اب گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ان کی طرف سے ایک بدہتی تھی۔ آپ اس آج کے اس پورے واقعے کو سنتے وقت اگر آپ اسلام کے مزاج پہ نظر رکھے نا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، کوئی بھی اس قسم کی بے قاعدگیاں پسند نہیں کرتے تھے۔ بنو خزایا چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان کے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ آپ نے فرمایا واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لے، یہ وہ جملہ ہے کہ ایک لیڈر کی زندگی میں یہ جملہ بالکل انتہائی درجے کا اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ زبان کی سختی سے نہ بھی بات کی جائے، لیکن اصول اور رولز منوانے کے لیے آپ کو خود پہلے یقین ہونا چاہیے کہ جو قانون آپ نے بنایا ہے، جو رول ریگولیشنز آپ نے بنائے ہیں، یہ اپلیکیبل بھی ہیں، ان کا فائدہ بھی ہے اور ان کو نہ ماننے سے سسٹم کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کا اس پہ عمل کیا ہونا چاہیے کہ کسی ادارے میں کوئی رول جو بنتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو وہ سب کے اجتماعی فائدے کی ایک دلیل ہوتی ہے، لہذا اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ سب اس کو مانے اور اس سسٹم کو پروموٹ کریں۔ اللہ کے نبی نے پوری یقین سے جب یہ بات کہی تو ان کو تھوڑی سی حوصلہ ہوا۔ قریش کو محسوس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر دی اور معاہدہ توڑ دیا، اور وہ اللہ کے نبی کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی بھی اصول سے بے اصولہ بننے اور کسی بھی رول کو توڑنے کو کتنا زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خوف آ گیا کہ کہیں ہم اپنی ہی بات کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ خیر خوف زدہ ہوئے، ابو سفیان کو بھیجا مدینہ کی طرف کہ جا کے اللہ کے نبی سے جا کے ایک قسم کی سوری کرے اور کہے کہ ہم عہد کو پکا کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے غلطی کر لی ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور مدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ پہنچے، حیرت کی بات ہے نا کہ باپ کفر پہ ہے اور بیٹی کا حال کیا ہے، بیٹی جو ہے وہ نبی کی بیوی بن چکی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حبشہ میں ام حبیبہ جو تھی ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا اور نجاشی نے ان کا حق مہر دیا۔ بہرحال بیٹی کے گھر میں آیا، اللہ کے نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان بولے کہ بیٹی کیا آپ اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھتی یا پھر یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ ہاں آپ ذرا سوچئے، آپ اپنے اوپر لیں، آپ اپنے ان لاز میں ہیں، بالکل آپ اکیلی ہیں، باپ کا آنا کیسا لگتا ہے؟ باپ آئے ہیں ہاں، لیکن ام حبیبہ کا ایمان دیکھیے کہ باپ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کی بات ان کو نہیں بھولی۔ ان کو پتا تھا کہ میرے باپ شرک پہ ہے اور وہ نبی کا بستر جو کہ ایک پاک بستر ہوگا اس پہ بیٹھنا اس بستر کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ حالانکہ دیکھیے تو یہ مادی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ان سے ظاہری طور پہ اگر صرف ان ظاہری چیزوں کو ہی دیکھا جائے تو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ دل کی محبت کی بات ہے۔ جب باپ نے پوچھا تو بیٹی کہنے لگی کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ ناپاک اور مشرک ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے واللہ ہی میرے بات تمہیں شر پہنچ گیا۔ اس پہ غور کیجئے، باپ بیٹی کے گھر آیا، پہلی بات تو دیکھیے کہ اسلام قطع رحمی نہیں سکھاتا۔ آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھی کتنے ہی دین سے کیوں نہ دور ہو جائے، لیکن آپ ان سے تعلق نہیں توڑ سکتے، قطع تعلق ہی نہیں کرنی، بلکہ اور ملیے اور جا کے بات کیجئے۔ اس دور میں تو لوگ کفر سے اسلام پہ آتے تھے نا، آج ہم اگنورنٹ لائف اور ایک بالکل بے شعوری زندگی سے شعور والی زندگی پہ آتے ہیں قرآن پڑھ کے۔ تو اپنے لیے عمل کی بات یہاں لکھیے کہ لسٹ بنائے، کون کون سا ساتھی دین سے دور ہے، میرے کون سے دوست، میری ساتھی، میری سہیلیاں، میرے خاندان کے لوگ ابھی قرآن سے نہیں جڑے، کون سے لوگ ہیں جن سے میں کئی مہینوں سالوں سے نہیں ملی۔ لسٹ بنائیے اور ایک ایک کر کے ملنا شروع کریں۔ اچھے موقع پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویک ڈیز کی کلاسز والوں کے لیے شاید ویکینڈ کا اس سے اچھا استعمال اور کوئی نہیں, اس گلٹ سے نکلنے کے لیے کہ ہم ان دنوں میں کیا نیکی کریں. اس سے بہتر کہ آپ ان لوگوں کو جوڑیے کہ جو ابھی قرآن سے نہیں جڑے, گویا کہ کہہ لیں کہ ویک ڈیز اپنے پڑھنے کے لیے ہیں اور ویکینڈ دوسروں کو پڑھانے کی کوششوں کے ہیں. دیکھیے مومن جو ہوتا ہے نا, ہر حالات میں اللہ کا دائی ہوتا ہے, نمائندہ امبیسڈر ہے, وہ ہر وقت ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. ان یادو اللہ, حضرت یوسف کی بات آتی ہے سورہ یوسف میں کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو چاہے کتاب کھول کے بٹھائیں پڑھیں یا کھانا پکا کے کسی کو بلا لیں, جو ممکن کوشش ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے رکھیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے رہیں. آپ سوچتے نہیں کہتی آپ بس کافی ہے, نہیں آپ کو کتنی دفعہ کہنا پڑا. اگر آپ بیٹھ کے کاپی پین پہ لکھے کہ آپ کو کتنی دفعہ دین کی دعوت ملی پھر آپ نے اس کورس کو کمٹ کیا جس کے لیے آپ اس وقت بیٹھے, اور اب آپ ہفتے میں 5 دن 6 گھنٹے بیٹھنے کو تیار ہے نا, 4 دن 4 گھنٹے بیٹھنے کو تیار ہے نا, تو آپ بتائیے کہ آپ کوئی دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہاں بات ہم کر رہے ہیں کہ باپ نے برا مانا لیکن بیٹی نے دین کی دعوت دے دی. خیر پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے, آپ سے گفتگو کی, آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر وہ ابو بکر کے پاس گئے رسول اللہ نے, انہوں نے کہا میں بات نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے, ان سے بات کی کہ اللہ کے نبی سے کہے, انہوں نے بھی انکار کیا بلکہ بات ذرا سختی سے کی. پھر حضرت علی کے پاس آئے کہ آپ ذرا اللہ کے نبی سے بات کریں, تو انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دے اور واپس چلا جائے. یہاں ذرا رک کے سوچئے, ابو بکر, عمر اور علی, آپ کہہ لیں کہ اللہ کے نبی کے بڑے قریبی ساتھیوں میں تھے نا, اپنی زبان میں آپ کہہ لیں کہ ٹیم کے لوگ تھے, ساتھ کام کرتے تھے, والنٹیئرز تھے. کیوں ضرورت نہیں ہوئی ان کو اللہ کے نبی سے بات کرنے کی؟ کیونکہ رول توڑوا رہے تھے. یعنی ان سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ چلے کوئی بات نہیں اب ان کو چھوڑ دیں. میں سوچتی ہوں کہ آج کے مسلمان صرف اگر فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی کا یہ مزاج سمجھ جائیں تو کبھی بھی وعدہ شکنی نہ کریں, رولز کو پیچھے نہ ڈالیں, کیونکہ اسلام کا مزاج ہی جو ہے وہ قوانین کو ماننے والا ہے. رولز بنانے جتنے مشکل ہوتے ہیں نا, منوانے اس سے 100 گنا مشکل ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کسی کی بات نہیں سنی. اب بتائیے کیا اس وقت آپ کو اللہ کے نبی ایک بڑے سافٹ لیڈر اور بڑے نرم مزاج دکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے اوپر لے کے تو سوچیں, آج کے حالات کو سوچیں کہ اللہ کے نبی کی جگہ کوئی آج ایسا لیڈر آپ کے سامنے ہو اسلام کے نام پہ کہ جو کسی بھی ایسی بے قاعدگی کے اوپر سخت سٹینڈ لے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہائے بڑے سخت ہیں, ہائے بڑے سٹبن ہیں, ہائے بہت مشکل ہے. نہیں, کہہ دیا تو کہہ دیا. دیکھیے پتھر پہ لگی ہوئی لکیر کی طرح اگر آپ اپنے اصولز کو نہیں مانیں گے تو کبھی جم نہیں سکیں گے. میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ جیسے گھر بنتے ہیں نا تو بنیادیں بنتی ہیں, ایک دفعہ جو بنیاد میں اینٹ چلی گئی نا اب عمارت اسی پہ ہی ہوگی. کسی بھی مستری مزدور سے بات کر کے دیکھ لے, اینٹ پہ اینٹ جوڑتے ہیں تو گھر اوپر بڑھتا ہے, اور بنیاد کہیں پڑی ہے اگلی اینٹ ذرا اس سے 1 انچ ادھر رکھ دیں, اسے اگلی اینٹ 2 انچ دوسری طرف رکھ دیں, آپ دیکھیں کہ ایک جھٹکا لگے گا عمارت گر جائے گی. اگر آپ دین کی خوبصورت عمارت بننا چاہتے ہیں نا تو کن نہ بنیان مرسوس, سیسا پلائی ہوئی دیوار والے کردار کو سامنے لانا پڑے گا. اس طرح آپس میں پیار اور محبت کے جو ساتھیوں کی غلطیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے, تنقید کرنے, دوسروں کو اس سے روکنے دین سے, اس کی بجائے وہ ان کو خود سمجھانے والا, سیمٹ کی طرح ایک کو دوسرے سے جوڑنے والا, ہمیشہ معاملہ فہمی والا بات کرے. اور دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ رولز کو فالو کیا جائے. آپ خود اپنے گھر پہ ہی رکھ کے دیکھ لیں, کسی جگہ جہاں آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں, چند ساتھیوں کے رولز کو نہ ماننے کی وجہ سے سسٹم خراب ہوتا ہے. چلے گھر کی بات دیکھ لے, گھر میں ایک نظام چلتا ہے نا, سب ایک وقت میں اٹھتے ہیں, ایک وقت میں کھاتے ہیں, ایک وقت میں جاگتے ہیں, ایک ہی وقت میں سب کام ہوتے ہیں, وہ گھر کس طرح سکون کا ایک سامان پیش کرتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہ بہت زیادہ لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں, سارا سارا دن کام نہیں ختم ہوتا. وجہ کیا ہے کہ لوگ ایک سسٹم کو فالو نہیں کرتے, ہر ایک اپنی مرضی سے اٹھتا ہے, اپنی مرضی سے جاگتا ہے, اپنی مرضی سے کھاتا ہے, اپنی مرضی سے پیتا ہے. تو بہرحال یہاں ہم سب کو ساتھ ساتھ سیرت پڑھتے ہوئے یہ بھی سیکھنا ہے, کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کا بھی بالکل آغاز ہے نا, کورس شروع ہوئے ابھی 3rd ویک ہے, کتنے تھوڑے دن ہوئے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جڑے، اور کچھ لوگ اب اس کے بعد قرآن کا کورس شروع کرنے والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ یہ بات ایک راج سے لکھ لینا کہ میں نے سسٹم کو خراب نہیں کرنا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ طالب علمی کے سارے مراحل سے گزر کر جب آپ سٹاف اور اس سے اوپر کے درجوں پہ بھی پہنچ جائیں گے نا، تو آپ انشاءاللہ اس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند پائیں گے. اللہ کے نبی نے کسی کی بات نہیں مانی، اب بات کریں اس پہ آپ، یہ کیسا کردار ہے، بات ہی نہیں مانی، کہہ دیے تو کہ اس لیے کہ بے اصولی بات نہیں کرنی، جو بات ہو گئی تو ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات نہ مانی اور غزوے کی تیاری شروع کر دی. گویا کہ اب یہ وہ وقت آ گیا تھا کہ خطرہ کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے اتنی خوبصورت جماعت تیار نہ کی ہوتی تو آپ اکیلے رہ جاتے. یاد رکھیے، عام حالات میں نرم گرم ماحول میں بیٹھ کے جی یس ٹھیک ہے کریں گے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ جا کے میدان جنگ میں لڑنا، تیر اور تلواروں کی زد میں پڑنا، اس کے لیے حقیقت میں بہت مضبوط گروہ کی ضرورت ہوتی ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ بہت ہی ایمان افروز، بہت ہی زیادہ نا، ہمیشہ ہی سیرت ہوتی ہے، لیکن آج والا تو بس آپ بتائیں، میں تو بالکل جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ اسپیچ لیس ہوتے ہیں نا اس کے بعد. سبحان اللہ، مارکا موتا ہم نے پہلے دیکھا ہے نا، تو صحابہ کام کا دیکھا کتنے لوگوں پہلے. تو اچھا چھوٹا سا کوئک سا ہم ریکیپ کرتے ہیں 3-4 منٹس انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ کس سن میں ہوا تھا مارکا موتا. آپ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ جمیتا کی آواز میری آ رہی ہے سب کو؟ 8 ہجری میں نا، 8 ہجری میں، ٹھیک ہے، 8 ہجری میں، الحمدللہ. اچھا اور کیا کیا وجہ کیا بنی تھی اس کی؟ حضرت حارث جو تھے، حضرت حارث رضی اللہ عنہ، قاصد کا قتل کر دیا تھا نا. تو اچھا اور پھر دیکھیں نمبر، دیکھیں کتنے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لشکر مسلمانوں کا، کتنے لوگوں کا لشکر تھا؟ 3,000. اور ان کے مقابلے میں کتنے تھے؟ 1,00,000. اور پھر 1,00,000 ان کے ساتھ مدد کے لیے آگے، تو 2,00,000 کے مقابلے میں 3,000. اللہ اکبر ہے نا، اگر ہم امیجن کریں اس کو تو کیا تھا. میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ دے ور امیزنگ ہے نا صحابہ کرام کی. ان کو جب پتہ چل گیا کہ 2,00,000 ہیں، تو اس کے بعد جو تھا ان کا ابن رواحہ کا کیا تھا، جب لوگوں نے کہا کہ ہم مدد طلب کریں تو ان کا کیا جواب تھا نا، کہ ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پہ نہیں لڑتے نا، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا. ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت. اللہ اکبر، یہ کیا تھی نا ان کی ایمان کی طاقت ہے نا. شہادت کے لیے تو آتے تھے ہے نا. تو اگر ہم دیکھیں، سبحان اللہ، میں دیکھ رہی تھی پھر کس طرح کے حضرت جعفر کا پڑھ کے کہ کتنے ان کو تیر لگے، 90 زخم، اور سب جو ہے ان کو کہاں پہ لگے، سامنے ہے نا، کہ پلٹے نہیں، تو ان کو درد نہیں ہوتی تھی. ہمارے ہی جیسے انسان تھے نا وہ. تو سبحان اللہ، ایسے ہی تھوڑی نا کہا کہ دے ور امیزنگ ہے نا، کہ واضح یہ تیرے پرسرار بندے. کبھی بھی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی تھی جب تک ہم نے سیرت نہیں پڑھی تھی نا، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی نا. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ واقعی ہی ایسے ہی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا نا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان دے، ہمیں ایمان کی وہ طاقت دے. اگر ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ہم ایک ڈرٹی لک سے لوگوں کے پریشان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا نا، کہ ہاتھ، دونوں ہاتھ کٹ گئے پھر بھی اس کا جھنڈا نہیں چھوڑا، ہاں بازوؤں کے درمیان پکڑا. تو یہ تو میں جب بھی پڑھتی ہوں نا، تو اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا اس کو کہ اپنے آپ پہ شرم آتی ہے اور ان کے وہ جذبوں پہ جو ہمیں ہوتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی وہ طاقت دے. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اس کے بعد دیکھیں پھر جو اس کے بعد خالد بن ولید نے پھر کتنی زیادہ ان کی سبحان اللہ اسٹریٹجی تھی کہ کس طرح سے 3,000 لوگوں نے کیسے ان کو پیچھے ہٹا دیا, دشمن کو لڑائی ختم ہو گئی, کتنے مسلمان صرف 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں نا. تو یہ تو یہ واقعی وہ یہ کہ اللہ کے دین میں نکلے ہم, یہ نہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں. جب اللہ کے لیے کام کریں گے تو بس یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا ایک بس ہمیں وہ بیچ میں بنایا ہوا ہے, جیسے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے نا, کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, بس ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ نکلیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں نا, اخلاص کے ساتھ نکلے اللہ تعالیٰ کی مدد پہ جہاں سے آتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا. اللہ اکبر. اور اسی طرح پھر دیکھیں آگے ہم نے دیکھا اس کے بعد جو سیریا تھا ذات السلاسل, یہ کب یہ کون سی ہسٹری میں ہوتا, ایک مہینے کے بعد ہی اسی کے بعد ہے نا. اس کے بعد ہم نے فتح مکہ دیکھا. فتح مکہ سے آپ لوگ دیکھیں ابھی تک ہم نے اس کو پورا نہیں کیا, لیکن آپ لوگ کیا آپ لوگوں نے کیا لیا اپنے لیسن کے لیے, اگر ہم دیکھیں کہ سیرت ہم اسی طرح نہیں نا پڑھتے, پھر مدد بھی آتی ہے بالکل کہ حالات کچھ بھی ہوں ٹھیک ہے نا. ہاں کہ اخلاص ہمیں اللہ کے لیے نکلیں گے تو مدد کہیں سے بھی آئے گی, کہ حالات کچھ بھی ہوں دین کے کام پر چلتے جائیں. دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ, کبھی سوچا تھا کہ وہ مٹھی بھر مسلمان اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو, اور پھر دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ گروہ بٹھا دیتے نا اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی قوت ہو نا. تو اس میں بھی ہمیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی کہ ڈسپلن, ہمیں ساری جو وہ ڈسپلن کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو جماعت تیار کی. تو ضرورت کس بات کی ہے نا کہ آج ہم ایسے لوگ تیار کریں ہے نا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہوں, تو پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں نا, کہ پہلے پوری پھر ہم کام کر سکتے ہیں. اور ڈسپلن پہ کہ جو رولز بنائے, کہ رولز کو بنانا آسان ہے اس پہ پھر اس کو نبھانا ہے نا, ہم رولز کو فالو کرنا ہے. ہم مشکل قدم جس کو سمجھتے ہیں وہ قدم آگے بڑھنے کو اللہ بالکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں نا. کمپرومائز نہیں, ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کیا نا. انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے اسی کو اپنے. تو آپ لوگ اور پھر جو آپ نے اپنے عمل کی بات کی کیا لی, کہ دیکھیں کہ اپنے ہم ویک ڈیز میں کلاسز کرتے ہیں تو ویکینڈ کو اویل کریں, اس پیغام کو آگے پہنچائیں ہے نا. قطع رحمی کا کتنا دیکھا, کہ صلہ رحمی کا ہم نے دیکھا اس میں, کہ ہمارا پھر اب فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم جو سیکھتے ہیں اس کو اپنے ارد گرد والوں کو اپنی فیملی کو آگے پہنچائیں ہے نا. صرف ایک اسٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اللہ غائبانہ مدد. بالکل بالکل, بس ہمیں یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے بس ہم یہی دعا کریں گے. تو آپ لوگ انشاءاللہ ضرور جو کچھ بھی آپ نے اس بات کو ضرور, اس واقعے کو ضرور شیئر کریں کسی کے ساتھ ہے نا, بہت ہی موٹیویٹنگ ہے نا, سب کو اس سے ملتی ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہم اس پہ عمل کریں, اس سیرت کو پڑھ کے ہم اس سے سبق لینے والے بنے, صرف اس کو کہانی کے طور پہ نہ پڑھے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے جو ہے نا وہ مزین کر دے. تو انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ سے اگلے جو ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی, اپنا آپ کا ایک پارا بھی آج الحمدللہ پورا ہوا, اس کو پورا کریں اپنے کام کو انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو دعا کر لیتے ہیں ہم نے وہی کہ اپنے استادوں کے لیے دل سے دعا ہماری نا, کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا المتقین امام. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.